إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس امت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کا ذکر کیا ہے، اور یہ وہ ذمہ داری ہے جو اس امت کا شرف بھی ہے، جس کی بنیاد پر اللہ تعالی نے اس امت کو عزت دی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالی حشر کے میدان میں اس امت کو شرف اور فضیلت اور عزت بخشے گا. یہ وہ ذمہ داری ہے جو سارے نبی اپنی اپنی زندگیوں میں ادا کرتے رہے، جس کو شہادت حق کہا جا سکتا ہے، حق بات کی گواہی دینا اور اللہ تعالی کی طرف سے آنے والے دین، توحید اور زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت اور اللہ تعالی کی شریعت، اس کو لوگوں تک پہنچانا جو ہر دور میں رسولوں کی ذمہ داری رہا ہے، نبیوں کی ذمہ داری رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے مجموعی طور پر اس امت کے بارے میں یہ بات بتلائی کہ اللہ تعالی نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، ساری امتوں میں خیر امت ہو. خیر الامم کا لقب اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امت کو دیا کہ جتنی امتیں اس سے پیچھے گزری ہیں، تاریخ کے پنے اگر پلٹیں گے تو آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، ان کی قومیں اور ان کی امتیں جتنی گزری ہیں، ان میں سب سے بہتر امت اللہ سبحانہ و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قرار دیا ہے. لیکن فضیلت اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک نسل کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک فضیلت علاقے کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے. نبی کا بیٹا ہے، اس بنیاد پر کسی کو فضیلت ہو، یا نبی کے علاقے والا ہے، اس بنیاد پر اللہ کے نزدیک وہ انسان اونچا ہو، یا مال و دولت و اسباب ہیں، یا جسمانی اعتبار سے قوی ہے، یا اس کے پاس دنیاوی علوم کی ڈگریاں ہیں، اس بنیاد پر اللہ کے نزدیک کوئی فرد یا کوئی قوم اونچی نہیں ہوتی. اللہ کے نزدیک انسان کی علو مرتبت یا اونچا مرتبہ جو اس کا ہوتا ہے، وہ اس کے عمل کی بنیاد پر، اس کے ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے. انفرادی سطح پر جب ایک انسان ایمان و عمل کو اختیار کرتا ہے، اپنی ذات کی سطح پر عقیدے کی صلاح اور اعمال کی درستگی کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک وہ اونچا ہو جاتا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. انسان کے بارے میں اللہ نے فرمایا انسان کو ہم نے گرا دیا، یعنی اس کی برے عمل کی بنیاد پر جہنم کی نچلی تہوں میں اس کو داخل کر دیا. لیکن اونچائی کس کے لیے ہے؟ کون نیچے پن سے بچے گا، کون ذلت سے بچے گا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوا ان کے جو ایمان و عمل کا اہتمام کریں. جب یہ ایمان و عمل اپنی ذات سے بڑھ کر خود اہتمام کے ساتھ دوسروں کی بھی ہدایت کی فکر کا ذریعہ بن جاتا ہے، تو پھر یہ انسان مزید اور اونچا اللہ کے نزدیک بن جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایمان والوں کے اونچے درجے کا ذکر کرنے کے ساتھ خصوصاً علماء کے اونچے درجے کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ علماء کی ذمہ داری صرف اپنی ذات تک محدود نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کے ذمے دوسروں کی ہدایت بھی ہوتی ہے، دوسروں کو رہبری دینا بھی علماء کے علم والوں کے ذمے ہوتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ اونچے ان کے درجات کو اونچا کرتا ہے، خاص طور سے وہ جو علم والے ہیں۔ اس لیے کہ علم والا ہونا انسان پر ذمہ داری پیدا کر دیتا ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ڈال دیتا ہے کہ وہ دوسروں کی بھی ہدایت کی کوشش کرے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حد بتائی کہ کتنی حد پر ایک انسان کو دوسروں کی فکر کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ جس تک میری ایک آیت بھی پہنچے وہ دوسروں تک اس کو پہنچا دے، بلغوا عنی ولو آیۃ، دوسروں تک پہنچاؤ چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو۔ تو اس اعتبار سے اس امت کے سلسلے میں یہ نہیں ہے کہ اس کو نعوذ باللہ نبوت کا مرتبہ ملے گا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو تبلیغ اور دعوت اور اصلاح کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ افراد امت کے اٹھیں اور اس ذمہ داری کو نبھائیں تاکہ ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ کا دین عوام تک پہنچتا رہے اور لوگ اپنے ایمان و عمل کی اصلاح کرتے رہیں۔ اس لیے کہ اصلاح کے لیے مصلح کا ہونا بہت ضروری ہے، اصلاح کے لیے اصلاح کرنے والوں کا وجود ضروری ہے، اور انہی کو داعی کہا جاتا ہے، انہی کو عالم کہا جاتا ہے۔ علماء اور دعات ایک ہی ہیں، اس لیے کہ سب سے بڑے داعی علماء ہی ہوتے ہیں۔ اگر وہ اس ذمہ داری کو پورا نہ کریں تو پھر اللہ کے نزدیک وہ داعی کی بجائے اللہ کے نزدیک وہ پکڑ کے لائق بنتے ہیں۔ اگر علم کو چھپائیں تو اللہ کی لعنت ان پر ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس امت کو فضیلت دی اور اس کے ذمے یہ لازم کر دیا کہ اگر ایک آیت بھی ان کے پاس ہے تو ان کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اس آیت کو سنبھال کے اپنے پاس نہیں رکھنا ہے، بلکہ جو بھی انسان اس کی ضرورت اس آیت سے جڑی ہوئی ہو، علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، لازم ہے کہ اس تک وہ پہنچانے والا اس کو بنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن تم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ اخرجت سے مراد یہاں پر علماء نے کہا کہ یہاں پر اصطفا کے معنی میں اخرجا کے ہیں، اس امت کو نکالا گیا کا مطلب چنا گیا ہے، اس امت کو اللہ نے چنا ہے ایک ذمہ داری کے لیے۔ ساری امتیں، مختلف گروہ، مختلف انسان، قبیلے دنیا میں بستے ہیں، ان میں سے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا اس ذمہ داری کے لیے، اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو، بھلائی کی تاکید کرتے ہو کہ بھلائی پر چلو اور برائی سے منع کرتے ہو کہ برائیوں سے بچو۔ بھلائی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے بھلائی قرار پائے، اور برائی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے برائی قرار پائے۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یعنی اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ پر توکل کرتے ہو۔ اس لیے کہ دعوت کے بعد مسائل اور مصائب آتے ہیں، جب بھی انسان حق بات کہنے کے لیے کھڑا ہوگا اس پر مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں۔ مومن کا دعوت میں سہارا صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہوتا ہے۔ مومن اسباب کو اختیار کرتا ہے لیکن اسباب پر توکل نہیں کرتا ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمک من الناس، اے رسول، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے، آپ کی طرف بھیجا گیا ہے، اس کو پہنچا دیجئے، دوسروں تک وہ حق پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ اور اگر آپ ڈرتے ہوں، یعنی اگر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے حق ادا نہیں کیا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ اگر آپ ڈرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دینے پر آپ کے لیے نقصان اور خطرہ ہے، آپ بے فکر رہیں، اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لیے آپ کی حفاظت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں دعوت کا حکم دیا وہاں پر حفاظت کا وعدہ کیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا اور آپ کی تبعیت میں ہر دائی کے لیے اللہ کی طرف سے ہے کہ ایک انسان حق جب پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد اور حفاظت کا حقدار بن جاتا ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, کہ اللہ کی اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمائے گا. خود دعوت استقامت کا ذریعہ ہوتی ہے, اللہ کے دین کی نصرت اللہ کی نصرت کے حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے. اللہ کی نصرت حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اللہ کے دین کی نصرت کرنا ہے, اور اس سے مزید استقامت بھی انسان کو حاصل ہوتی ہے. تو بہرحال یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے دین کی دعوت دیں جتنا ہم جانتے ہوں, جہاں موقع ہم کو ملے اس کو لوگوں کو بتانے والے بنے. یہ ہماری زندگی کا نصب العین ہونا چاہیے, مقصد ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے اس آدمی کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے لوگوں تک پہنچائے. آپ نے فرمایا نبر اللہ مرآن سمع منا حدیثا فبلغ فحفظہ حتى يبلغه غیرہ. اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب خوش رکھے اس انسان کو جو ہماری بات سنے اور اس کو محفوظ رکھے یہاں تک کہ دوسروں تک پہنچا دے. تین کام بتائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. نمبر ایک, بات کا سننا. نمبر دو, اس بات کا محفوظ رکھنا. نمبر تین, اس کا دوسروں تک پہنچانا. نبر اللہ مرآن سمع منا حدیثاً, اللہ خوش رکھے اس انسان کو جو ہم سے کوئی حدیث سنے. فحفظہ ہو, پھر اس کو محفوظ کرے. حتی یبلغہ غیرہ, یہاں تک کہ دوسرے تک اس کو پہنچا دے. اور آپ نے فرمایا فرب حامل فقہ الی من ہوا افقہ منہ. بہت سے فقہ کے حامل ایسے ہوتے ہیں جو کسی ایسے تک اس کو پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ اس کے سمجھنے والے ہوتے ہیں. وربا حامل فقہ لیس بفقی, اور بہت سے سمجھ کی اور سمجھداری کی اور حکمت کی بات کے حامل جن کے پاس وہ بات ہوتی ہے ایسے ہوتے کہ اس میں زیادہ غور نہیں کر سکتے ہیں, فقی نہیں ہوتے ہیں. اس حدیث کو جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے, اس حدیث سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والی بات کا دوسروں تک پہنچانا, اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک دعا کی ہے, اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہ سرسبز و شاداب خوش و خرم رکھے اس انسان کو, ایسا خوش کہ اس کے چہرے پر خوشی کا اثر ظاہر ہو. علماء نے کہا کہ دنیا اور آخرت دونوں میں یہ چیز مراد ہے, کہ جو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پہنچاتا ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک عجیب قسم کا اللہ کی طرف سے توفیق اس کو ملتی ہے, اللہ کا ایک نور ملتا ہے اس کو, اور آخرت میں اللہ کی طرف سے ایک نعمت اس کو ملے گی کہ اس کے چہرے پر خوشی اور بشاشت اور نبرہ جس کو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے اس کو ملے گی. آخرت میں وہ ڈرے اور ڈرا ہوا گھبرایا ہوا نہیں ہوگا, بلکہ وہ آخرت میں اللہ کی طرف سے اس کو خوشی میسر ہوگی جبکہ سب پریشان ہوں گے. تو اس حدیث سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ تبلیغ کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو خوشی کی دعا ہے اس میں ایک انسان حقدار بن جاتا ہے. اس میں عالم کی قید نہیں, کوئی سمجھے گی تو علماء کا کام ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی عالم بات کو سنے اور پہنچائے, آپ نے کہا جو کوئی سنے اور محفوظ رکھے اور پہنچائے اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہوگی, چاہے ایک بات سنے. اس لیے کہ یہاں پر حدیثاً نکرہ میں ہے عربی قاعدے کے اعتبار سے, کوئی حدیث سنے کوئی بات سنے, یہ نہیں کہ ساری باتیں سنے, ایک بات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سن لے. جیسے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اتنی چھوٹی حدیث سن لیا اس کو دوسروں تک پہنچا دیا, اس انسان کے لیے یہ حدیث اس میں حصہ اس کا بن جاتا ہے. اللہ اس کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. ہم دین کی باتیں سنتے ہیں اور سن کے خوش ہو جاتے ہیں, اپنے تک ہی رکھتے ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. بلکہ ایک مسلمان اس کو چین نہیں آئے گا جب تک کہ وہ دوسروں تک اس بات کو نہیں پہنچائے گا. اس لیے کہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے کہ یہ امت دائی امت ہے, یہ امت گواہ امت ہے اللہ کی طرف سے زمین پر. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ, جو کسی بھلائی کی طرف دوسروں کی رہبری کرے اس کے لیے عمل کرنے والے کی طرح اجر ہوتا ہے۔ ایک آدمی جب کوئی خیر کی بات سنے اور کسی دوسرے کو اس بات کی تلقین کرے اور وہ عمل کرنے لگ جائے تو اس راستہ بتانے والے کو بھی عمل کرنے والے کی طرح اجر ملتا ہے، حالانکہ یہ عمل نہیں کر رہا ہے، یعنی یہ اپنی عبادت کر رہا ہے، یہ اپنا عمل کر رہا ہے، اس کا عمل وہ کر رہا ہے، اس کا مجاہدہ وہ کر رہا ہے۔ روزہ نہیں رکھنے والے کو روزہ رکھنے لگا دیا آپ نے، اب اس آدمی نے روزہ رکھا، اس کی تکلیف خود برداشت کی، بھوک پیاس اور تکلیف برداشت کی، لیکن اس تکلیف کو برداشت کرنے کے بعد جو اس کو اجر مل رہا ہے وہ صرف اس کو ٹھنڈی چھاؤں میں پنکھے میں بیٹھ کے روزہ رکھنا سکھایا جس نے اس کو، اور تکلیف سے نہیں گزرا خود، اپنا روزہ اس نے رکھا، اس کو بھی اس کا اجر ملتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک انسان بغیر تکلیف کے تکلیف اٹھا کر نیکی کرنے والوں کے اجر کا حقدار بن جائے۔ لیکن شیطان چونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں تو ان کو گمراہ کر کے رہوں گا، جہنم میں پہنچا کے رہوں گا، اس لیے بہت سارے لوگوں کو علم کے باوجود دعوت سے محروم کر کے اور نیکیوں سے محروم کر کے اس کو جہنم کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کو موقع ہے دعوت کا، آپ اس کو ترک نہ کریں، جہاں بھی موقع ہو کسی کو سمجھا سکتے ہو سمجھائیں، ہو سکتا ہے وہ عمل کرے، ہو سکتا ہے آج نہ کرے کل کرے، جب بھی وہ عمل کرے گا اگر اس کا عمل آپ کی دعوت کی بنیاد پر تھا تو آپ کو ضرور اس کے عمل کا اجر ملے گا۔ اس لیے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی کو کہیں مایوسی ہو تو پریشان نہ ہو، وہ اپنا بیج ڈال دے، علم بالکلمہ وامشی، کہنے نہیں مانتے کوئی بات نہیں، اپنا بیج ڈال دے، اپنی بات ڈال دے اور چل، آج نہیں تو کل تیرا کھیت میں وہ بات، تیرا بیج ہے مٹی میں گر گیا، بارش ہوگی جس دن وہ بیج کبھی نہ کبھی اگے گا۔ اس لیے کسی کے بارے میں ہم طے نہ کریں اس کو ہدایت نہیں ملنے والی، آپ کون ہوتے ہیں کسی کی ہدایت کے بارے میں طے کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے، جس نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو ہدایت دی، جس نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو ہدایت دی، جس نے خالد بن ولید اور اکریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دی، جس نے عباس رضی اللہ تعالیٰ کو ہدایت دی جو بدر میں لڑنے کے لیے آئے تھے، وہ سب کو ہدایت دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہوئے آدمی کو چاہیے کہ وہ دعوت دے۔ اس بنیادی بات کے بعد میں اب ہم آتے ہیں اس اصل مسئلے کی طرف جو دعوت کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے کہ دعوت میں کچھ کمزوریوں کی وجہ سے انسان کی دعوت حق ہونے کے باوجود اس کا اثر باطل کا ہوتا ہے۔ ایک انسان کے لیے، دائی کے لیے کچھ باتوں کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ ایک انسان دعوت دینے کے باوجود اس کی دعوت کے وہ نتائج نہیں آئیں گے۔ اگر آپ دائی ہیں، اگر آپ کے اندر جذبہ ہے لوگوں کی ہدایت کا، آپ کو قواعد کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ اپنے دل کے طریقے سے ہم دعوت نہیں دے سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو آج کے درس میں ہم وہ باتیں دیکھیں گے جن سے ہم جو قرآن و سنت کی دعوت دوسروں کو دیتے ہیں اس میں کیا کمیاں ہمارے رہ جاتی ہیں، جس سے بعض اوقات فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی تاجر صرف انکم کے سورسز نہیں دیکھتا ہے، وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ نقصان کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے جو ہے خرابی ہو رہی ہے۔ تو اس کے لیے ہم کو دونوں طرف نگاہ رکھنا ضروری ہے کہ کہاں سے ہم زیادہ سے زیادہ اپنی نیکیاں بڑھائیں دعوت کے ذریعے سے، کیسے دعوت کو زیادہ فائدہ ہو، اور کہاں سے نقصان دعوت کو ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اگر ہم دیکھیں گے اور خیر کے اضافے اور شر کے کمی بلکہ ہٹانے کا اگر ہم اہتمام کریں تو انشاءاللہ ہماری دعوت کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ باتیں یاد رکھنا بہت ضروری جو آج کے درس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں، ویسے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن آج کے درس میں ہم تقریباً 10-12 چیزیں دیکھیں گے۔ اللہ اس پر مجھ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دائی کا جو ہے ظاہر و باطن دونوں قرآن و سنت کے تابع۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم ظاہری طور پر بھی سنتوں کے پابند ہوں اور اندر سے بھی سنتوں کے پابند ہوں۔ ہماری دعوت اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے نزدیک قابل قبول بنے تو ہمارے لیے پہلا کام ضروری ہے کہ ہمارا ظاہر اور باطن دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے دین کے مطابق ہوں۔ ایسی کوئی اب لوگوں کے سامنے ہمارا باطن نہیں ہے، ہمارے دل میں ہو سکتا ہے توحید پہاڑ کے برابر ہو سکتا ہے ہمارے اندر بہت ساری ایسی نیکیاں ہم تعجد پڑھتے ہوں, ہو سکتا ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک چھوٹی چیز ہوتی ہے جو لوگوں کے نزدیک معیوب ہوتی ہے, عیب دار ہوتی ہے, اور لوگ وہ دیکھتے ہیں اور شیطان ان کے دلوں میں ڈالتا ہے. وہ بڑی بڑی بات کرتا ہے لیکن یہ کرتا ہے کیا؟ اور لوگوں کے نزدیک ہماری دعوت اس بنیاد پر رد ہو جاتی ہے. دائی کو ایک اہتمام ہمیشہ اس بات کا کرنا پڑتا ہے. ایک تاجر دنیا میں اس کا اہتمام کرتا ہے, وہ اپنی کاؤنٹر کو صاف رکھتا ہے تاکہ کاؤنٹر پہ آنے والے, آپ بتائیے, بیچنا اس کو کاؤنٹر نہیں ہے, کاؤنٹر بیچنا ہے اس کو نہیں بیچنا ہے, لیکن لوگ آئیں گے تو کاؤنٹر پہ آئیں گے. کاؤنٹر اگر صاف نہیں ہوگا اس کا, جہاں پر لوگ آ کے کھڑے رہتے ہیں, تو وہ لوگ خریدیں گے نہیں. بولے بہت گندی دکان ہے, ہم نہیں آتے یہاں پہ. لوگوں کو دکان نہیں خریدنا ہے, لوگوں کو اس کی کانچ نہیں خریدنا ہے, لوگوں کو اس کا پنکھا نہیں خریدنا ہے, لوگوں کو سامان خریدنا ہے. لیکن دکان کا صاف رکھنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے, اس لیے کہ لوگوں کو رغبت ہو, لوگ قریب آئیں, لوگ دور نہ جائیں. اس لیے دکاندار صبح جب دکان کھولتا ہے تو پہلے پہل صبح سویرے اپنا کاؤنٹر صاف کر رہا ہے, یہ جھاڑ رہا, وہ جھاڑ رہا, دکان کے سامنے کا آنگن جھاڑ رہا. آنگن بیچنا ہے اس کو نہیں, آنگن نہیں بیچنا ہے اس کو, لیکن وہ اپنی دکان کی صفائی کرتا ہے تاکہ لوگوں کے نزدیک اس کے سامان کو خریدنے میں مشکل اور دشواری نہ آئے. اس لیے ہم کو بھی اپنی ذات کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے. مثلا کچھ چیزیں ہیں, لوگ بولتے تھے کہ فلانا یہ دعوت دیتا قرآن کی سنت پہ لڑ رہا, ہم کو کافر بھی بول رہا, بدعتی بھی بول رہا, کیا کیا کر رہا, جنت کا رستہ بتا رہا, اس کو داڑھی نہیں ہے. یہ کچھ باتیں دیکھیے جو لوگ آ کے ہم سے کہتے ہیں. ہم کو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب جو ہے کمزور ہیں, ہم سب عمل کے اعتبار سے کمزور ہیں, لیکن حق ہمارے سامنے ہے, ہم کو اس کو پہنچانا ہے. ہم یا اپنی بے عملی کی وجہ سے حق کا پہنچانا ترک نہیں کریں گے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہماری جستجو یہ بھی ہو کہ اگر فلاں شخص جنت میں جانا اس کا ہم کو حرص ہے, اس کی اصلاح کی حرص ہے, ہم کو اپنی بھی اصلاح کی حرص بہت ضروری ہے. ظاہر اور باطن دائی کا صحیح ہونا ضروری ہے. نمبر ایک پہلا اعتراض لوگوں کا ہوتا ہے, دیکھو فلاں کو داڑھی نہیں, اور سنت کی بات آپ لوگ کر رہے ہو, داڑھی سنت آپ کے نزدیک فرض ہے داڑھی, اور آپ داڑھی نہیں رکھ رہے ہو اور بتا رہے ہو کہ ہاتھ یہاں باندھنا وہاں باندھنا اور اس سے نماز ہوتی نہیں ہوتی, داڑھی نہیں پہ رکھے تو نماز ہوتی کیا؟ اب جواب کیا دے گا آدمی, بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے ہم جو ہے ظاہری اعتبار سے عمل کریں, یا ہمارا پاجامہ, ہماری لنگی, ہمارا جبا, ہمارا پینٹ ٹخنوں سے نیچے ہو. اب یہ تھوڑا ہمارا درس آج کا ہے, تھوڑا کڑوا ہے, ایسا نہ سوچے آپ کہ آج نہیں آتا تو اچھا, ویسا بھی آج ان کی طبیعت خراب ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. اس کو ہم خوش جو ہے ہم اس کو ہم سنیں یہ جو باتیں ہیں, اس لیے کہ ہم اپنے بارے میں یہ مانتے ہیں کہ ہم وہ قوم ہیں کہ ہم اگر غلط دکھتا ہے تو ہم دوسروں پر بھی تنقید کرتے ہیں تاکہ ان کی اصلاح ہو, اور ہم اس سے زیادہ اچھی تنقید اپنے اوپر کرتے ہیں. اس لیے کہ جو دوسروں کے مقابلے میں اپنا زیادہ قوی ناقد نہ ہو, تلخ ناقد نہ ہو, اس کو دوسروں پر تنقید کا حق نہیں ہے. تو ہم اگر دوسروں کو بول رہے ہیں ایسے ویسے, وہ انتی وہ دیکھو, ایسا ہو دیوبندی, ٹھیک, ہم اپنے اوپر پہلا اپنے لیے آئینہ ہے, پہلے ہم اپنے لیے اپنا جو ہے اپنے اوپر ہم غور کریں. ہمارا پاجامہ اگر نیچے جا رہا ہے اور زمین کو چوم رہا ہے, اور خصوصاً نماز میں, تو یہ ہمارے لیے بالکل مناسب نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اپنی ازار اٹھا, وارفع ازارک, اس لیے کہ جو اللہ جو ازار کو لٹکاتا ہے یہ مخیلہ میں سے, یہ فخر کی چیز ہے. یہ نہ آپ بھی سمجھے میرے دل میں فخر نہیں ہے, آپ نے فرمایا فخر ہے, چاہے تیرے دل میں نہ ہو, یہ چیز ہی فخر کی ہے, اور اللہ تعالیٰ فخر کو پسند نہیں کرتا ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما اسفل من الکعبین ففی النار, کہ جس کا ٹخنوں سے نیچے پاجامہ ازار ہو وہ جہنم میں ہوگا. بتائیے, ہم دوسروں کو جنت کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہوں, دوسروں کو ہم اصلاح کے لیے ان کی فکر کر رہے ہوں, ہمارا حال یہ ہو کہ ہمارے لیے جہنم کے دروازے کھلے ہوئے ہوں, کتنی شرم کی بات ہوگی. کیا پرابلم ہے ہمارے, کیوں نہیں ہو سکتا ہم سے؟ ہم دوسروں کے لیے عذر نہیں دیکھتے ہیں, ان کو سمجھ کے بھی نہیں کر رہے, ہم کو سمجھ رہے ہم نہیں کر رہے ہیں. ہم اپنے لیے عذر تلاش کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کبھی کافر نہیں بولتے ہیں، ہم دوسروں کو کافر بولنے والے بن جاتے ہیں. بتائیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے بھی سوچنے کی چیز ہے، ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ جب ہم جاننے کی بات نہیں کرتے ہیں، دوسرے بھی ایسے ہوتے ہیں، وہ بھی انسان ہوتے ہیں، وہ بھی انسان ہوتے ہیں. اسی طرح سے سگریٹ، بیڑی، تمباکو، اس کا بھی جو ہے ہمارا جو ہے معاملہ چھوٹنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، جو بھی ہمارے بھائی اس میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان کر دے اس کو چھوڑنا. اس لیے کہ یہ چیز دعوت کے لیے تو مضر ہے ہی ہے، ہماری عبادت کے لیے بھی مضر ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی بدبو کے ساتھ مسجد میں آتا تھا، لہسن کی جو کہ حلال اور پاک اور طیب ہے، اس کی بدبو کے ساتھ آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بقی بھیج دیتے تھے مسلمانوں کے قبرستان میں. بعض علماء نے کہا کہ جو نہیں جانا چاہے اس کو ہاتھ پاؤں پکڑ کے مسجد سے نکالا جائے گا بدبو کے ساتھ اگر آتا ہے. بتائیے، سگریٹ تو حرام ہے اور اس کی بدبو، حلال کی بدبو کے لیے یہ حال ہے. لہسن حرام نہیں، آپ نے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں نہیں کہ میں حلال کو اللہ کی حرام کروں. اور یہ نفع والا ہوتا ہے، لہسن وغیرہ جو ہے نفع والا، علاج میں کام آتا ہے. لیکن یہ جو مضر ہو اور اسراف ہو اور اس کے باوجود بدبودار ہو، ہماری عبادات کو ناقص بناتا ہو، اس کا ترک کتنا ضروری ہے. اللہ اس کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. جو بھی بھائی ہمارے اس میں مبتلا ہو، وہ برا نہ مانے، نیت کریں کہ ہم اس کو چھوڑیں گے، نیت کریں اس کو ہم چھوڑیں گے. جو نیت کرتا ہے عمل اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، جو نیت نہیں کرتا ہے عمل اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا ظاہر کوئی ایسی چیز نہیں ہو ہمارے گھر میں، ہماری ذات میں، جس سے ہماری دعوت میں رکاوٹ ہوتی ہو. اس لیے کہ لوگ دیکھ کے منع کرتے ہیں، بولتے دیکھو یہ ایسے ایسے ہیں. جیسے مثلا ٹوپی کا نہیں پہننا، ہمارے نزدیک ٹوپی نہیں پہننا گناہ نہیں ہے، یہ بھی جان لیں. بعض لوگوں کے نزدیک ٹوپی، خالی ٹوپی ہی اسلام ہوتا ہے، بغیر داڑھی کے چلیں گا، ٹوپی کے بغیر نہیں چلیں گی نماز، ایسے بھی لوگ ہیں بےچارے. ہم ان سے متفق نہیں ہیں. ہمارے نزدیک ٹوپی کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے نزدیک ٹوپی کے بغیر نماز میں اجر کی کمی رہتی ہے. اس لیے کہ یہ زینت ہے اور اسلامی آداب میں سے ہے. اس لیے نماز میں آیا آدمی کو ٹوپی پہن کے یا سر ڈھانپ کے، یا جو بھی آپ امامہ باندھیں، جو بھی کریں، آپ اس کے ساتھ نماز پڑھیں. کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے فرض تھوڑی ہے، اس آدمی کے لیے ہمارا جواب یہ ہے کہ پھر سینے پہ ہاتھ باندھنا بھی فرض نہیں ہے، رفع الیدین کرنا بھی فرض نہیں ہے، آپ اس کے لیے لڑے نہیں. اگر ٹوپی فرض نہیں ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنا فرض ہے کیا؟ نہیں. رفع الیدین فرض ہے کیا؟ نہیں. ہاتھ انگلی ہلانا، اس کا ہلانا فرض ہے؟ نہیں. تورک فرض ہے؟ نہیں. 20 رکعت تراوی کی بجائے 8 فرض ہے؟ نہیں. پھر سارے جھگڑے کے مسئلے ختم ہو گئے ہمارے. فرض ہے، دوسرے ہم کو کہیں فرض ہے کیا، تو ہم جواب میں کیا بولتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، سنت ہے. تو کوئی ہم کو کہے ٹوپی ثابت ہے کہ ہم کے صحابہ سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک روایت ایسی نہیں ہے کہ آپ نے سر کھلا رکھ کے نماز پڑھی ہو. یہی بات شیخ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، شیخ الالباری نے کہی ہے، اور یہی بات ان سے پہلے 700 سال پہلے ابن تیمیہ، اور اسی طرح سے ان سے اور 700 سال پہلے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ایک غلام تھے، انہوں نے کھلے سر نماز پڑھی، تو انہوں نے کہا ایسے بازار میں جائے گا؟ کہا کہ نہیں. کہا پھر اللہ کے سامنے اللہ حقدار ہے اس بات کا کہ تم زینت اختیار کرو. اگر آپ یہ مان لیں کہ ٹوپی کے بغیر نماز فل پاور والی ہوتی ہے، کوئی پاور میں کمی نہیں آتی ہے، لیکن آپ کی دعوت کا پاور کم ہو جاتا ہے. آپ بتائیے کہ آپ کو اگر چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہدایت پر آئیں، دوسرے لوگ ہماری دعوت کو قبول کریں، آپ کو بہت ساری چیزوں میں اپنی چاہت کو چھوڑ کے اعظم پہ آنا پڑے گا. ایسی چیزیں آپ کو چھوڑنی پڑیں گی جس سے آپ کی دعوت کو نقصان ہو. اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے انتشار اور آپ کی دعوت کے بارے میں بدظن ہونے کی وجہ سے کعبہ کی اصل بنیاد پر تعمیر کو چھوڑ سکتے ہیں، لوگوں کے بدظن ہونے کی وجہ سے منافقین کے قتل جیسا اہم کام کو چھوڑ سکتے ہیں، آپ بتائیے کہ ہم پھر ٹوپی چھوڑنا کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ ٹوپی کیوں نہیں پہن سکتے ہیں؟ اور بہت مہنگی بھی نہیں ملتی، بہت مہنگی بھی. اور ٹوپی خریدنا تاج محل خریدنے کے جیسا بھی نہیں ہے، بلکہ ایسی ٹوپیاں ہیں کہ آدمی خرید سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو اس کے لیے جو ہے اہتمام کریں. جو باہر نہیں پہن رہا ہے، کم سے کم نماز کے لیے تو پہنے، کم سے کم نماز، اس لیے کہ خاص طور سے نماز کے لیے زینت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تلقین موجود ہے، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ أَن تُزَيَّنَ لَهُ، اللہ زیادہ حقدار اس بات کا کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے، اور اسی میں سے زینت میں سے سر کا ڈھانپنا بھی ہے۔ عربوں کے نزدیک سلف کے دور میں سر کا کھلا رکھنا زینت کے خلاف تھا، یہ جو ہے بری بات تھی اور یہ عیب کی چیز تھی، اسی لیے جو ہے عاجزی اور پستی ہے، اسی لیے حج کے اندر حج کے خصائص میں سے ہے سر کو کھلا رکھنا۔ اسی لیے شیخ الالبانی اور بعض دوسرے علماء ابن جبرین وغیرہ انہوں نے کہا کہ جو حج کے شعائر میں سے ہے اس کو عام نہیں بنانا چاہیے، حج میں سر کو کھلا رکھنا ہے، اس لیے حج کے علاوہ سر کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے، اس لیے کہ حج کی خصوصیات میں سے سر نہیں ڈھانپا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ ہمارے نزدیک پھر سے میں دہرا دوں، کوئی آدمی سر کھلا رکھ کے نماز پڑھتا ہے، نماز ہو جاتی ہے لیکن دعوت خراب ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قربانی دینے والے بنے اللہ کے لیے دعوت کی خاطر، تو آپ کو وہ کرنا پڑے گا جس سے لوگ اعتراض کر کے آپ کی دعوت پر اس سے زد پڑتی ہو۔ آپ کو ٹخنے کا پاجامہ صحیح کرنا پڑے گا، آپ کو دعوت سے اپنی داڑھی وغیرہ کا لحاظ رکھنا پڑے گا، ٹوپی کا لحاظ رکھنا پڑے گا، ایسا لباس پہنے جو ڈھیلا ڈھالا ہو، ایسا نہیں ہو جو آپ کی پوری ہیلتھ بتلاتا ہو کہ کتنے آپ کو جو ہے کتنی ایکسرسائز آپ کرتے، اتنا تنگ لباس نہیں پہنے بلکہ ڈھیلا ڈھالا لباس پہنے تاکہ کسی کو موقع نہ ملے۔ دیکھیں دعوت صرف بات کرنے کا نام نہیں ہے، دعوت صرف بات کرنے کا نام نہیں ہے، دائی کو بہت ساری چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے، جو اس کے لیے حلال ہوتی ہے اس کو چھوڑنا پڑتا ہے تاکہ اس کی دعوت پر زد نہ آئے۔ جو یہ قیمت نہیں دیتا ہے دعوت کی وہ کامل دائی نہیں بن سکتا ہے، ورنہ بات کرنا کس کے لیے مشکل ہے بتائیے، بات کرنا بہت آسان ہے، لیکن دعوت کے لیے بات کرنے کے لیے اپنی ذات کے سلسلے میں قربانیاں جو نہیں دیتا ہے اس کو مشکل پڑے گا، دعوت کا وہ اجر نہیں ملے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے، کیا یہ کہا جو صرف باتیں کرے، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے۔ اس لیے ایمان و عمل اور دعوت و عمل دونوں کو جمع کریں گے تو اللہ کے نزدیک ہماری بات بہتر ہوگی، ورنہ صرف ہم بولنے والوں میں شامل رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے، مجھ کو اور آپ کو سب کو، اس لیے کہ ہم سب چیزیں ہر چیز میں ہم سب کمزور ہیں، اللہ مجھ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اس کے لیے جو اللہ سے امید رکھتا ہے اور آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو خوب یاد کرنے والا ہو، جو آخرت اللہ سے ملنے کا امیدوار ہے، جس کو اللہ سے اچھے حال میں ملنا ہو، جو اللہ سے مل کے اجر کی طلب رکھتا ہو، جو آخرت میں کامیابی کی امید رکھتا ہو، جو اللہ کو یاد رکھنے والوں میں سے ہو، اس کے لیے بہترین نمونہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس کی فلانی قوم کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ بعض اوقات آدمی ایسا لباس پہنتا ہے جو یعنی بہت ٹائٹ ہے اور اس طرح کا ہے، اگر اسے کہا جائے تو بولتا کیا یہ حرام ہے کیا؟ آپ بتائیے وہ لباس حرام ہے جو اسلام سے قریب ہو؟ وہ لباس کی ہم کیوں اختیار کریں جو اسلام سے دور ہو، جو مسلمانوں کی پہچان نہ ہو، جو دعوت کے لیے رکاوٹ بنتا ہو؟ بہت سارے لوگوں سے سننے میں آتا بولتے بہت قرآن حدیث بولتے اور دیکھو کیسے کپڑے پہنتے، بیٹھ کے پیشاب کرنے آتا کیا تم کو؟ اور صحیح بات ہے بالکل، بعض لباس ایسے ہوتے ہیں جن میں آدمی بیٹھ کے پیشاب بھی صحیح نہیں کر سکتا ہے، استنجا صاف ستھرا نہیں کر سکتا ہے، کئی لوگوں کا حال ہی ہوتا ہے۔ ایسا لباس ہم کیوں پہنے جس سے ہمارے لیے خود ہماری پاکی میں جو رکاوٹ بنے؟ اسی لیے شیخ الالبانی اور بعض دوسرے علماء نے بہت سختی سے پنٹلون سے منع کیا ہے، اس لیے کہ اس میں کہتے ہیں سب سے پہلی مصیبت اس میں یہ ہے کہ پیشاب کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح توفیق عطا فرمائے۔ ایسے لباس اگر پہنتا بھی ہے آدمی، حرام ہم اس کو نہیں کہتے ہیں، پہنتا بھی ہے تو اتنا ڈھیلا پہنے کہ جس سے استنجا پیشاب وغیرہ آسان ہو جائے اس کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے سوا دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کرے، لا تشبہ بالیہود ولا بالنصارہ، تم یہود کی مشابہت اختیار نہ کرو اور نہ نصارہ کی مشابہت اختیار کرو، ان کی سملیرٹی ان جیسا بنو مت ظاہری اعتبار سے یا باطنی اعتبار سے۔ اس لیے دوسری جو قومیں ہیں ان کا جو شعار ہے اس سے ہم کو بچنا چاہیے، اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ داعی کا ظاہر شریعت کی مخالفت نہ پیش کر رہا ہو، ورنہ اس کے کلمات اس کو فائدہ نہیں دیں گے، اس لیے کہ لوگ آپ کو دیکھیں گے اور آپ کی بات کو سنیں گے، اگر آپ کی بات اور آپ کی ذات میں فرق ہوگا وہ اثر ذات کا لیں گے، بات کا نہیں لیں گے، اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ دیکھیے کوئی بھی بیان کرتا تو پبلک اس کو اوپر سے نیچے پورا دیکھتی، بات سنتے رہتی تو دیکھتی اس کے اندر کیا پرابلم ہے، برابر دیکھتی، کوئی پیسے دیکھتا اس کے، کوئی آسکن دیکھتا اس کے، کوئی داڑھی دیکھتا اس کے، ناپتا کتنی ہے، چھوٹی کہ بڑی، کٹی ہوئی دکھ رہی ہے اس کی داڑھی، برابر پبلک دیکھتی۔ تو اس کے لیے جو ہے ہم بھی کسی کو دعوت دیں تو دوسرے بھی ہم کو ناپتے ہیں، چاہے ہم اپنے اوپر کتنی بھی آنکھ بند کر کے ہم چل رہے ہیں اور دوسرے ہم کو دوسری آنکھ سے دیکھتے، جیسا ہم دوسروں کو دیکھتے ہم کو دوسرے نہیں دیکھیں گے، ان کو حق ہے ہم کو دیکھنے اور تنقید کرنے کا۔ تو پہلی بات، داعی کا ظاہر شریعت کے تابع ہو، اللہ اس کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ نمبر دو، داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ عبادات میں سست نہ ہو، یہ دوسرا پرابلم ہے، عبادات کی سستی، چاہے وہ نماز ہو خصوصاً، یا تلاوت ہو قرآن کی، یا اذکار ہو، یا سنن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت اذکار آئے ہیں مختلف اوقات کے، یا اسی طرح سے دوسری عبادات ہوں، ان میں داعی کو قوی ہونا چاہیے، پختہ ہونا چاہیے۔ ہم قرآن و سنت، قرآن و سنت مثلا ہم قرآن و سنت کہیں، نماز کے بارے میں لوگوں سے لڑ رہے ہوں اور ہماری نمازوں کا معاملہ چوپٹ ہو، بتائیے کیا ہوگا؟ ہم نماز کی سنتوں پہ لڑ رہے اور نماز کے فرائض میں ہمارے اندر جو ہے مصیبت ہو، کتنا مشکل معاملہ ہوگا۔ ہم تراوی پر لوگوں سے لڑ رہے ہوں، ہماری فجر غائب ہو رہی ہوں، ہے کہ نہیں، کیا فائدہ ہو؟ بتائیے، اندر کی کمزوری آدمی کے اندر کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اعمال کی کمزوری سے۔ اندر کا پختہ ہونا دائی کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے اعمال کی پختگی ہونا چاہیے۔ ہم قرآن و سنت کے لیے لوگوں سے لڑ رہے ہوں لیکن آج تک ہم نے کبھی پورا قرآن پڑھا نہیں، ہم خود ہندی پہ گاڑی چل رہی ہمارے ایک چاک پہ، بتائیے کیسے ہوگا؟ ہم قرآن سیکھنے کے لیے ہمارے اندر جذبہ نہیں ہے، سکھانے کے لیے جذبہ ہے، لوگوں کو ہم قرآن کے بارے میں بتا رہے ہو جو اس کا قرآن کیسا پڑھتے ہو، امام تراوی میں بہت خراب پڑھتا، آپ کو پڑھنے کے لیے کہا جائے تو چار چاند لگ جائیں، آپ کو اتنا آتا ہی نا صحیح پڑھنے نہیں آتا ہو، آپ کسی کے آگے بیٹھنے کے لیے آپ کو ٹائم نہ ہو، کسی حافظ کے آگے جس کو قرآن حفظ ہو، جس کو تجوید آتی ہو، صحیح پڑھنا آتا ہو قرآن، آپ اس کے سامنے بیٹھنے کے لیے آپ بزی اتنے ہو اور آپ دوسروں کے اوپر تنقید کریں تو اس سے زیادہ شرم کی بات اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ قرآن و سنت، آپ کو حدیث کی کتاب پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہو، آپ کو کتابیں پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہو، آپ کو علماء کے درس سننے کے لیے ٹائم نہیں ہو، آپ کے پاس لوگوں کو غلط بولنے کے لیے ٹائم ہو، تو اس سے زیادہ ہمارے لیے افسوس کی چیز کوئی نہیں ہے۔ اس لیے دوسری چیز یہ ہے کہ ہم لوگ عبادات میں پختہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں جانتا ہوں یہ بہت بھاری درس ہے، میرے اوپر بھی بہت بھاری اور آپ پر بھی بہت بھاری ہے، لیکن ایک کڑوا گھونٹے جس کو پیے بغیر ہمارا علاج نہ میرا ہوگا نہ آپ کا، یہ درس صرف آپ کے لیے نہیں، یہ میرے لیے بھی ہے، یہ جو تنقید میں کر رہا ہوں یہ آپ پر بھی کر رہا ہوں، میرے اوپر بھی کر رہا ہوں، یہ ہمارے لیے سب جو ہے کڑوا گھونٹ ہے جس کو پینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب دعوت کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اے چادر میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات میں آپ قیام کیجئے تھوڑی رات چھوڑ کے، اکثر حصہ قیام کیجئے تھوڑا چھوڑ کے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ، رات آدھی رات قیام کیجئے، او انقص منہ الا قلیلا، او انقص منہ قلیلا یا اس میں سے کچھ کم کر دیجئے، او زد علیہ یا زیادہ کر دیجئے، ورتل القرآن ترتیلا اور قرآن پڑھیے ٹھہر ٹھہر کر، یعنی رات قیام کیجئے اکثر حصہ یا آدھا حصہ کیجئے، یا کبھی آدھے سے کم کیجئے، کبھی آدھے سے زیادہ کیجئے، مختلف چیزیں ہیں، جب جیسا ممکن ہو ویسا کیجئے۔ صحت مندی، بیماری، ان احوال میں رات کا قیام کرنا دائی کے لیے ایمان کی تقویت ہے۔ ایمان کی تقویت کیا چیز میں دائی کے لیے؟ رات کا قیام کرنا، کیوں؟ بہت بھاری ہے نفس کے اوپر، رات کا قیام کرنا اور فجر کی نماز کا پابندی سے ادا کرنا، فجر کی نماز میزان ہے، دعوت کی نہیں، ایمان کی۔ دو نمازیں بھاری ہیں، دو نمازیں بھاری ہیں، کس پر بھاری ہیں؟ منافقین پر بھاری ہیں. کون سی نمازیں ہو؟ فجر کی اور عشاء کی. فجر کی نماز اور عشاء کی نماز منافقین پر بھاری ہے. اگر ہمارا معاملہ یہ ہو کہ ہمارے اوپر یہ دونوں نمازیں بھاری ہوں تو ہمارے ایمان میں کمزوری کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ ان دو نمازوں کی ہم کو پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ان دو نمازوں کا ان کے وقت پر پڑھنا ہمارے لیے لازم ہے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فویل للمصلین، بربادی ہے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساهون، جو اپنی نمازوں کے بارے میں لاپرواہ ہیں، جو اپنی نمازوں کے بارے میں لاپرواہ ہیں. نمازی جو نماز کے بارے میں لاپرواہ ہیں، بے نمازی نہیں، نماز کے بارے میں جو لاپرواہ ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ ویل، بربادی ہے. اب بتائیے جو چھوڑ دیتے ہیں نمازوں کو ان کا کیا حال ہوگا؟ جو لاپرواہی کے ساتھ ادا کرتے ہوں، پڑھا پڑھا نہیں پڑھا، کبھی پڑھا ٹائم گیا پڑھ لیا، ایسا اگر پڑھتے ہوں اوقات کو ضائع کر کے، تو بتائیے جو ترک کرتے ہوں مستقلاً ان کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے پانچ وقت کی نمازیں ہماری کبھی چھوٹنا نہیں چاہیے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خمس صلوات افترضهن اللہ علی عباده، پانچ نمازیں ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں پر فرض کی ہیں. من احسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن، جو ان کو اچھی طرح سے وضو کر کے پڑھے، ان کے وقت پر پڑھے. فاتم رکوعهن وسجودهن وخشوعهن، جو ان کا رکوع سجدہ اور خشوع اچھی طرح سے ادا کرے. کان له عند الله عهد ان يغفر له، اللہ کے پاس اس کے لیے عہد ہوتا ہے کہ اللہ اس کی ضرور مغفرت کرے گا. ومن لم يفعل، اور جو ایسا نہ کرے، فليس له عند الله عهد، اللہ کے پاس اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے. کیا وعدہ نہیں ہے؟ ان شاء غفر له وان شاء عذبه، اللہ چاہے تو اس کی مغفرت کر دے، اللہ چاہے تو اس کو عذاب دے دے. پانچ وقت کی نمازیں برابر وقت پر وضو کے تکمیل کے ساتھ میں اور خشوع کے ساتھ میں، سکون کے ساتھ میں پڑھنا لازم ہے. اگر نہیں پڑھتا ہے یا ان میں کمی کوتاہی کرتا ہے تو پھر اللہ کے پاس اس کے لیے کوئی عہد نہیں ہے. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے تیسری چیز دعات کے لیے ان کی کمائی اور معاملات کا صاف ستھرا ہونا ہے، کمائی کا حلال ہونا اور لوگوں سے جو حقوق ان کے اوپر لوگوں کے ہیں، گھر والوں کے ہیں یا جن سے ان کی ڈیلنگ ہے، ان ڈیلنگز کے اندر ان کا پاک صاف ستھرا ہونا، لین دین میں صحیح ہونا، یہ بھی ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتدرون ما المفلس، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مسکین کون ہے؟ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس فلوس نہ ہو، جس کے پاس جو کنگال ہو جائے، جو کنگال ہو جائے. قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع، ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو، نہ دینار، نہ کچھ متاع ہو اس کے پاس. فقال ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامۃ بصلاۃ وصیام وزکاۃ، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن ایسے حال میں آئے کہ اس کے پاس نمازیں ہوں، اس کے پاس روزے ہوں، اس کے پاس زکاۃ جیسا عمل ہو. ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا، لیکن ایسے حال میں آئے کہ فلاں کو اس نے گالی دی ہو اور فلاں پر اس نے جھوٹی تہمت باندھی ہو. واکل مال ھذا وسفك دم ھذا وضرب ھذا، فلاں کا مال کھایا ہو اور فلاں کا خون بہایا ہو اور فلاں کو مارا ہو. فیعطى ھذا من حسناته وھذا من حسناته، پھر اس کی نیکیاں لے کر اس کو اور اس کو دے دی جائیں گی. فان فنیت حسناته قبل ان يقضى ما عليه، اگر اس کا فیصلہ ہونے سے پہلے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائے اور حق دار باقی رہیں تو پھر کیا کیا جائے گا؟ اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، ان کے گناہ لیے جائیں گے اور ان کے گناہ لے کے اس پہ ڈالے جائیں گے اور اس کو جہنم میں گھسیٹ کے پھینک دیا جائے گا. نماز پڑھ کے گیا تھا، روزے رکھ کے گیا تھا، زکوٰۃ کا اہتمام کرنے والا تھا، حاج بھی ہوگا اور کیا کچھ نہیں، تلاوت والا ہوگا، لیکن لوگوں کے حقوق اس پر باقی تھے، لوگوں کے حقوق ضائع کیے تھے، چاہے قریبی ہوں یا دور کے ہوں، چاہے مال کے ہوں یا عزت کے حقوق ہوں، ان کے حقوق دنیا سے لے کر چلا گیا اور ان کے حق ضائع کر کے دنیا سے گیا تو پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ ان کی نیکیاں اس کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں اس کی ختم ہو گئی تو ان کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے، یہاں سے سب لے کے جا کے وہاں فیل ہو گئے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے دائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے معاملات کو کیا کرے؟ صحیح کرے، تجارت حلال ہو، اس کی دعوت چاہے لوگوں میں چل جائے لیکن اس کی دعا اللہ کے پاس نہیں چلے گی۔ کیوں؟ حرام کھاتا تھا، حرام پہنتا تھا، حرام کماتا تھا، اللہ کے نزدیک یہ دعا مانگے گا اللہ سے، اللہ کے نزدیک اس کا ویلیو نہیں، اس کی اللہ سننے لائق اس کو نہیں سمجھتا ہے، لوگ چاہے سن رہے ہوں لیکن اللہ کے پاس نہیں۔ ساری مخلوق میں ایک انسان کو مقام مل جائے یا مان لے اس کی بات کو اور اللہ کے نزدیک اس کا کوئی مقام نہ ہو، اس سے بڑھ کے مفلسی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کے دوری کیا ہو سکتی ہے؟ اسے کہ مخلوق سے قرب نہیں، اللہ سے قرب مقصود ہے۔ ففروا الی اللہ، دوڑ اللہ کی طرف، واسجد واقترب، سجدہ کر قریب ہو جا، اصل قرب اللہ کا مطلوب ہے۔ اس لیے انسان کے لیے، دائی کے لیے چاہیے کہ اس کا معاملہ حلال والا ہو، حرام والا نہیں ہو، اور حرام والا معاملہ ہو تو لوگوں کے نزدیک بھی کیسے اس کی دعوت سے لیں گے؟ لوگ تو بولیں گے یار بہت بات کرتا، اس کی تجارت دیکھو ایسی، وہ دیکھو بہت بات کرتا ہے، اس کا معاملہ ایسا کیا اس نے۔ تو اس کے لیے جو ہے دائی کو اپنے معاملات کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ دائی کا قول و عمل آپس میں ٹکراتا نہ ہو، ایک طرف ایک بات بول رہا ہو اور عمل اس کے مخالف کر رہا ہو۔ قول و عمل کا اختلاف نہ صرف دعوت کے لیے مضر ہے بلکہ آخرت میں اس کے لیے ہلاکت والا ہے۔ لوگوں کو بتا رہا ہو کہ یہ فرض ہے اس پہ عمل کرو لیکن خود اس کو ادا نہیں کر رہا ہو، لوگوں کو منع کر رہا ہو کہ یہ حرام ہے لیکن خود اس کا اہتمام کرتا ہو، اگر اس کی زندگی میں قول و عمل کا تضاد ہوگا تو پھر اللہ کے نزدیک وہ آدمی جہنمی ہوگا، اللہ کے نزدیک وہ آدمی زیادہ پکڑ کا لائق ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بلکہ ایسا انسان دائی کہلانے کا مستحق نہیں، پاگل کہلانے کا مستحق ہے، بے عقل کہلانے کا مستحق ہے جس کا قول و عمل آپس میں ٹکراتا ہو، بولتا ایک ہو کرتا ایک ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَسْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور تم کتاب بھی پڑھتے ہو، کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ یعنی بے عقل انسان ہے وہ جو دوسروں کو بچانے کے لیے کوشش کر رہا ہو لیکن اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی کوشش نہ کر رہا ہو۔ بتائیے اس کو بے عقل نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ جو دوسروں کو جنت کی طرف بھیج رہا ہو اور خود جنت سے دور جا رہا ہو، اس سے زیادہ بے عقل کون ہو سکتا ہے؟ جو دوسروں کو بچا کے کشتی میں سوار کرے اور خود اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہ تیر رہا ہو، ہاتھ نہ مار رہا ہو، بتائیے ایسے آدمی کو لوگ مجنون نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ایسا آدمی مجنون تو ہے ہی ہے، اللہ کے نزدیک مبغوض ہے، اللہ کو بغض ہے ایسے انسان سے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، یعنی ایسا کیوں ہے کہ تم کہتے ہو اور کرتے نہیں، ایسے کیوں؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک بہت نفرت کی چیز ہے کہ تم وہ کہو جو نہ کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہہ کے نہ کرنے پر تنقید کی ہے، اس پر تنقید نہیں ہے کہ آدمی دعوت ہی دے، دعوت دینے پر تنقید نہیں ہے، دعوت کے ساتھ عمل نہ کرنے پر تنقید ہے کہ ایک آدمی دعویٰ کرے اور عمل نہ کرے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوجا بالرجل یوم القیامۃ فیلقی فی النار، قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا جہنم کی آگ میں، اس کو ڈال دیا جائے گا، فتندلق اقطابہ فی النار، اس کی اتڑیاں باہر جہنم میں نکل آئیں گی، پیٹ میں سے اس کی اتڑیاں باہر نکل آئیں گی، فیدور کما یدور الحمار برحاہ، تو وہ اپنی اتڑیوں کو لے کے ویسا گھومے گا جیسے چکی کے اطراف گدا گھومتا ہے، چکی کے اطراف جیسے گدا گھومتا ہے وہ اپنی اتڑیوں کو لے کے گھومے گا جہنم میں، فیجتمع اہل النار علیہ، اس پر جہنمی لوگ جمع ہوں گے، فیقولون ای فلان ما شأنک، کہیں گے ارے فلان کیا حال ہے تیرا، الیس کنت تأمرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر، کیا تو ہی تو نہیں تھا جو ہم کو بھلائی کی تاکید کرتا تھا، برائیوں سے منع کرتا تھا، قال کنت آمرکم بالمعروف ولا آتی، وہ کہے گا میں تم کو بھلائیوں کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، وانہاکم عن المنکر وآتی، میں تم کو حرام یعنی منکرات سے منع کرتا تھا لیکن خود ان کا اہتمام کرتا تھا. فرائض کی لوگوں کو تلقین کرنا اور خود اس کا اہتمام نہ کرنا، حرام سے لوگوں کو منع کرنا اور خود اس کا اہتمام کرنا، یہ آدمی کو جہنمی بلکہ ایسا جہنمی بنائے گا جس میں مشقت بھی ہوگی اور ذلت بھی ہوگی. لوگ آئیں گے پوچھیں گے جہنمی اور تو کہ ہاں میں ایسا ایسا، کتنی ذلت ہوگی اس وقت. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. تو داعی کو چاہیے کہ اس کا قول و عمل آپس میں مطابقت رکھتا ہو، مخالفت نہ ہو، ورنہ دعوت کی جان تو نکلتی ہی نکلتی ہے، آخرت میں اللہ کے نزدیک بھی ایک انسان پکڑ کا حقدار بن جاتا ہے. پانچویں چیز جو دائیوں کے لیے بہت ضروری ہے وہ یہ کہ دین کے سلسلے میں بغیر علم کے بات نہ کریں. اکثر اوقات دعوت کا جذبہ علم کے حاصل کرنے کے جذبے پر غالب ہو جاتا ہے اور دعوت دینے کی کوشش دعوت کی سیکھنے پر فائض ہو جاتی ہے، فائق ہو جاتی ہے، اور آدمی لینے والا کم اور دینے والا زیادہ بن جاتا ہے. بتائیے نفع میں وہ ہے جس کا انکم زیادہ اور ایکسپینڈیچر کم ہو، جس کا خرچہ زیادہ ہے اور انکم کم ہو، آدمی کیا ہوگا؟ بینکرپٹ ہو جائے گا. ہمارے پاس علم نہ ہو اور ہم دوسروں کو دعوت دیں بغیر علم کے، ایسا انسان، یہ انسان خود بھی ہلاک ہوگا، دوسروں کو بھی ہلاک کرے گا. بعض اوقات بعض لوگوں کو جذبہ ہوتا ہے کسی طرح سے فلاں شخص ہدایت پر آ جائے، وہ دین نہیں جانتے ہیں، ان کے نزدیک عقیدے کے بارے میں دلائل بھی نہیں ہوتے ہیں، اپنے دل سے کچھ بھی بات کرنے والے بن جاتے ہیں. بغیر علم کے بات کرنے سے اچھا یہ ہے کہ آدمی سالوں سال چپ رہے بغیر علم سے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرن او لیصمت، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے چاہیے کہ وہ بولے تو بھلی بات کہے، خیر کی بات کرے، ورنہ چپ رہے. تو ہمارا منحج یہ نہیں ہے کہ ہم بے علم کلام کرتے ہیں، اس لیے کہ سارا فساد بغیر علم کے کلام کرنے سے ہوا ہے. چاہے آپ تقلید کا معاملہ لیں یا آپ تصوف کا معاملہ لیں، عقائد کا بگاڑ ہو یا عبادات کا ہو یا منحج کا بگاڑ ہو، سارا فساد تو اس سے پیدا ہوا ہے کہ جن پر ہم تنقید کر رہے ہیں ان کا قصور کیا ہے، انہوں نے دین میں اپنی طرف سے چیزیں نکال دی. اگر ہم بھی وہ کرنے لگ جائیں تو ہم بھی تو انہیں کی صف میں شریک ہو جائیں گے. ہمارے لیے اور ان سے فرق کرنا یہی ہے کہ ہم اتنے محتاط ہیں کہ دعوت کی فکر سے زیادہ، دعوت کی تبلیغ سے زیادہ، دعوت کی حفاظت کی فکر ہم کو ہونا چاہیے. یاد رکھیے اس بات کو ہمیشہ، اس جملے کو ہمیشہ یاد رکھیے، ہمارے دلوں میں دعوت کی اشاعت سے زیادہ، دین کی اشاعت سے زیادہ، دین کی حفاظت کا پہلو غالب ہونا چاہیے. پہنچانے سے زیادہ سنبھال کے پہنچانے کا احتیاط بہت زیادہ ہونا چاہیے. اسی لیے جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغوا عنی ولو آیۃ کہا ہے، پہنچاؤ میری طرف سے ایک آیت کیوں نہ ہو، اسی حدیث میں آپ نے کہا ہے، اسی حدیث کا آخری حصہ ہے، ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. بغیر علم کے کلام صحابہ کے منحج کے خلاف ہے، بغیر علم کے کلام یہ گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القضاۃ ثلاثہ، جج تین طرح کے ہوتے ہیں، فتویٰ دینے والے تین طرح کے ہوتے ہیں، اثنان فی النار و واحد فی الجنہ، دو جہنم میں اور ایک جنت میں. اس حدیث کو یاد رکھیں، دو جہنم میں اور ایک جنت میں. رجل علم الحق فقضى به فهو فی الجنہ، وہ آدمی جو حق کو جانتا تھا اور اس حق کے مطابق اس نے فیصلہ کیا تو وہ جنت میں ہے. اور دوسرا ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، دوسرا وہ آدمی جس نے جہالت کے ساتھ لوگوں کے کسی معاملے میں فیصلہ دیا، جہالت کے ساتھ فتویٰ دیا، وہ جہنم میں جائے گا. یہ نہیں کہا فیصلہ غلط نکلا تو جائے گا، صحیح نکلا تو جائے گا. کوئی آدمی بغیر علم کے کسی کو فتویٰ دے، چاہے اس کا فتویٰ صحیح نکل آئے، وہ جہنم میں جائے گا. کیوں؟ اس نے وہ کام کیا جس سے اس کو منع کیا گیا تھا. بتائیے کسی کو کچھ پھینک کے مارا اور اس کو لگا اور اس کی ہڈی صحیح ہو گئی، اس کو گناہ ہوگا کہ نیکی ہوگی؟ گناہ ہوگا، کیوں مارا؟ کیوں تھا؟ ہڈی سیدھی کرنے کے لیے نہیں مارا تھا، اس نے کام وہ کیا جو غلط ہے، اب اس سے فائدہ ہو گیا وہ الگ بات ہے. اسی لیے اس نے جو کام کیا وہ ممنوع ہے، چاہے اس کا نتیجہ صحیح نکلے یا غلط نکلے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، جو لوگوں کو بغیر علم کے جہالت کے ساتھ فتویٰ دے وہ جہنم میں جائے گا. وَرَجُلٌ جَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ, اور جو حکم میں جور کرے, جَارَ فِي الْحُكْمِ کا مطلب یہ ہے کہ جاننے کے باوجود اس نے شہوت کے خواہشات کے مطابق فتویٰ دیا, علم کے خلاف فتویٰ دیا, یہ بھی جہنم میں جائے گا. تو جہنم میں جانے والے دو ہیں, ایک وہ جو جہالت کے ساتھ فتویٰ دینے کی جرت کرے, اور دوسرا وہ جو علم کے باوجود شریعت کے خلاف فتویٰ دے. تو جہاں وہ عالم جہنم میں جائے گا جو شریعت کو جانتے ہوئے غلط فتویٰ دے, وہاں وہ آدمی بھی, وہ دائی بھی جہنم میں جائے گا جو بغیر علم کے فتویٰ دے, چاہے نیت کتنی اچھی ہو. اس لیے ہم کو بہت ضروری ہے کہ ہم دین کے معاملے میں کلام کرنے سے بچیں. دیکھیں تین حالتیں ہیں, ایک حالت یہ کہ نہیں معلوم, ایک یہ کہ معلوم, اور تیسری شاید. تیسری حالت کون سی ہے؟ شاید, یا میں سمجھتا ہوں, میری رائے. عجیب بات ہے کہ جو تقلید کی مخالفت کرنے والے ہیں وہی اگر سمجھ لیجئے کہنے لگے میری رائے میں ایسا ہے, تو دوسروں کو امام ابو حنیفہ سے نکال کے اپنے مقلد بنا رہے کہ نہیں بنا رہے. یعنی اس کی رائے پہ چلنا, امام ابو حنیفہ کی رائے اس سے اچھی تھی. اگر رائے پہ چلنا ہے تو امام ابو حنیفہ کی رائے 100 گنا اس سے اچھی ہے. اس کو الف کا بھالا بھی نہیں معلوم ہے, اس کو قرآن سے پڑھنا نہیں آتا ہے, اور یہ کہنے لگے کہ فلاں حدیث میں ایسا ہے, اس سے میں ایسا استنباط کرتا ہوں. بعض اوقات لوگ عالم کے فتوے سے استنباط کرتے ہیں, یہ بھی عجیب چیز ہے. فلاں عالم صاحب نے اس کے بارے میں ایسا فتویٰ دیا, اب یہ بھی اس کی طرح دکھ رہا, تو وہ فتویٰ اس پر بھی لاگو ہونا چاہیے. یہ سب سے خطرناک چیز ہے. اجتہاد پر اس کو نفس کی طرح اجتہاد کا ذریعہ بنائیں, اس سے بڑی ہماری ہلاکت نہیں ہو سکتی ہے. ہم علماء کے تابع ہو کر چلیں. اگر ہم قرآن سنت کا علم نہیں رکھتے ہیں تو ہم علماء سے پوچھیں, علماء سے دلیل بھی پوچھیں, مسئلہ بھی پوچھیں, لیکن یہ کہ ہم خود مجتہد بن جائیں, اپنے طور پر فتوے دینے لگ جائیں, آپس میں بیٹھ کے فتویٰ بازی کریں, بتاؤ حدیث کا کیا مطلب ہے, بتاؤ حدیث کا کیا مطلب ہے, نہ عربی آتی ہے, نہ اردو ڈھنگ سے آتی ہے, نہ کچھ بولنا آتا ہے, نہ سمجھنا آتا ہے, اور آپ بتائیں آپس میں اس طرح سے بیٹھ کے ہم حجت بازی کریں اور اس طرح سے قرآن کی آیتوں سے نکالنے والے بنے, تو کتنی مصیبت ہو جائے گی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ بھی قرآن و سنت میں فتوے نہ نکالیں, نہ دوسروں کو فتوے دیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے زیادہ بالاتفاق سب سے زیادہ علم والے صحابی, سب سے زیادہ علم والے صحابی صحابہ میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں فتویٰ دیا, یہ وہ صحابی ہے آپ کی موجودگی میں جنہوں نے فتویٰ دیا, جنہوں نے کہا اللہ کے رسول میں بتاؤں اس کا کیا مطلب ہے, آپ نے اجازت دی ان کو, اور اپنے بعد آپ نے جن کے بارے میں کہا میرے بعد دو کی اقتداء کرو, ابو بکر اور عمر کی. تو وہ صحابی ان کا کیا حال تھا, شعبی کہتے ہیں کہ کان ابو بکر یقول ایو سماء تظلنی وَأَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي إِذَا قُلْتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا لَا أَعْلَمُ, وہ کون سا آسمان مجھ کو سایہ دے گا, کون سی زمین مجھ کو بوجھ اٹھائے گی میرا, اگر میں اللہ کی کتاب میں وہ کہوں جو میں نہیں جانتا. یعنی میرا کیا حال ہوگا, میں اس لائق نہیں رہوں گا کہ آسمان مجھ کو سایہ دے, آسمان مجھ کو اپنے نیچے رکھے, زمین مجھ کو اپنے اوپر اٹھائی رکھے, اگر میں اللہ کی کتاب میں وہ بات کہوں جو میں نہیں جانتا. یہی سارے صحابہ کا حال تھا کہ وہ اپنے طور پر دیکھیے, آدمی کا بغیر علم کے کلام کرنا اکثر اوقات ریا کے جذبے کی تحت ہوتا ہے. یہ امراض میں سے جو غور کرے گا وہ سمجھے گا. یہ اظہار نفس کے طور پر ہوتا ہے کہ کوئی انسان علم کا اظہار کر کے چاہتا ہے کہ اس کے بارے میں علم کی نسبت ہو, یہی وجہ ہے کہ آدمی سبقت کرتا ہے. جو آدمی آخرت کی پکڑ کو سامنے رکھے گا کبھی بھی جرت نہیں کرے گا بولنے کی. بلکہ صحابہ کا حال یہ تھا کہ کئی صحابہ بیٹھے ہوں, ایک سے پوچھا جائے گا تو ان سے پوچھو, ان سے پوچھا جائے گا تو ان سے پوچھو, یہاں تک کہ بعض اوقات اس پہلے پر آتی تھی, بولتے تھے آپ ہی بتاؤ, کوئی بتا رہا نہیں, تو مجبوراً اس کو بتانا پڑتا تھا. ہمارا حال کیا ہوتا ہے, اکثر اوقات حال یہ ہوتا ہے بڑا عالم بیٹھا ہے جس کے پاس ڈگریاں ایک نہیں دو چار ہیں, اب پبلک بیٹھی ہے اس کے سامنے جس کو جوتا پہننا صحیح نہیں آتا ہے, عالم صاحب سے کوئی غریب آدمی آ کے پوچھے وہ اس کے عالم کے پہلے بول دیتے. یہ جرت جو ہے یہ علم کی کمی کی علامت ہوتی ہے. جو جتنا جلدی بولتا ہے وہ یا تو بہت علم والا ہوتا ہے یا تو بالکل علم اس کو نہیں ہوتا ہے. سورۃ کلام دو لوگوں میں ہوتی ہے, ایک تو وہ جس کے پاس سارے جواب تیار ہوں, ایک تو وہ جس کے پاس ایک بھی جواب نہ ہو اور اس کو معلوم ہی نہ ہو کہ غلط جواب پہ کتنی پکڑ ہے. تو بہت بڑا عالم یا بہت بڑا جاہل جواب دینے میں جلدی کرتا ہے. اللہ ہم سب کی اطاعت میں, ہم بہت بڑے عالم تو ہے نہیں, اس لیے ہم کو معلوم ہے ہماری گنتی دوسرے میں ہونے والی. اس لیے علم کے بغیر کلام نہ کریں, علم کے بغیر کلام نہ کریں. جب بھی ہم کہیں کہ میں سمجھتا ہوں یا میری رائے میں, تو اس وقت میں سوچ لیں کہ قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا اور ایک نہیں دو دو فرشتے ہمارے ساتھ موجود ہیں جو گواہ ہیں کہ ہم نے کیا اپنی زبان سے اللہ کی شریعت میں کہا تھا. اس لیے یاد رکھیے اس کا قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. چھٹی چیز یہ ہے کہ علماء سے لینے کی بجائے ہم آزاد ہو جائیں. ہم کہ حدیث ہے نا ہمارے پاس, بس ہم کو کسی عالم سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. یہ بھی جو ہے مصیبت ہے, اس لیے کہ بعض اوقات احادیث سمجھ میں نہیں آتی ہیں, لیکن علماء چونکہ عربی زبان سمجھتے ہیں اس لیے وہ بتاتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے, اس کا یہ مطلب ہے. بعض اوقات عربی زبان نہیں آنے کی وجہ سے حدیث کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے, تو ہم غلط سمجھ جاتے ہیں ترجمہ پڑھ کے. اس لیے بہت ضروری ہے ہم کتابیں پڑھیں, ہم بیانات علماء کے سنیں, لیکن جو چیز ہمارے لیے مشکل ہو جائیں ہم علماء سے پوچھنے والے بنیں. یہ بہت ضروری ہے, اگر ایسا نہیں کریں گے گمراہ ہو جائیں گے, ایسا نہیں کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. بعض اوقات آدمی پڑھتا کچھ ہے سمجھتا کچھ ہے, پڑھتا کچھ ہے اور سمجھتا کچھ ہے. اس لیے علماء سے ربط رکھنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے ہو تو علماء سے پوچھو, اہل ذکر سے پوچھو. عدم علم کی صورت میں علماء کی طرف اللہ تعالیٰ نے پھرنے کے لیے لوٹنے کے لیے ہم کو کہا ہے, اس لیے ہم علماء سے پوچھیں دلائل کی روشنی میں, کتب پڑھیں اور علم حاصل کریں. آدمی بعض اوقات کہتا ہے میرے پاس کتابیں ہیں مجھ کو علماء کی ضرورت نہیں, یہ گمراہی کی ابتدا ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينزع العلم بعد ان اعطاکموه انتزاعا, اللہ تعالیٰ علم دینے کے بعد تم سے علم کو چھین نہیں لے گا, ولکن ينتزعه منهم ما قبض العلماء بعلمه, بلکہ علماء کے علم کے ساتھ اٹھانے سے تم سے علم کو چھینے گا. اللہ تعالیٰ علم دینے کے بعد ایسا نہیں کرے گا کہ تم سے علم کو چھین لے, علم ہی غائب ہو جائے سینوں میں سے, بلکہ علماء ایک ایک کر کے اٹھتے چلے جائیں گے اور ان کے ساتھ جو علم ہے وہ بھی علم زمین سے اٹھتا چلا جائے گا. فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَال, پھر زمین میں کون بچ جائیں گے؟ جاہل لوگ. يُسْتَفْتَوْنَ فَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ, ان سے فتوے پوچھے جائیں گے تو وہ اپنی رائے سے فتوے دیں گے. میری رائے میں ایسا ہے, علماء کی بجائے رائے سے فتوے دیں گے. فَيُضِلُّونَ وَيَضِلُّونَ, خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. معلوم ہوا گمراہی آتی ہے علماء سے الگ ہو کے, علماء کی رہبری کو ترک کر کے اپنی رائے سے دین میں فتوے دینے سے. یہ جرات ہم کبھی نہیں کریں, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. زمین پہ ہمیشہ علماء اتنے باقی رہیں گے کہ جن کی طرف رجوع کرنے سے انسان اپنے آپ کو گمراہی سے بچاتا رہے. جب علماء سے الگ ہو جائیں گے اور اپنی رائے سے فتویٰ دینے لگیں گے گمراہ ہو جائیں گے. اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ بہت ہی اچھی حدیث ہے یاد رکھنے جیسی, اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے. آپ فرماتے ہیں ثلاث منجیات خشیت اللہ تعالی فی السر والعلانیہ, تین چیزیں ہیں جو نجات دینے والی ہیں. انسان کو نجات دینے والی چیزیں کون سی ہیں اور ہلاک کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ تین چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں. ہم تین چیزوں سے بچے, تین چیزوں کا اہتمام کریں. تین چیزیں نجات دینے والی ہیں, کون سی ہیں؟ خشیت اللہ تعالی فی السر والعلانیہ, کھلے اور چھپے دونوں حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا, کھلے چھپے دونوں حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا. والعدل فی الرضا والغضب, غصے رضا اور غضب, خوشی اور غصے دونوں حالتوں میں انصاف کرنا, انصاف کرنا. والقصد فی الفقر والغنى, اور مالداری ہو یا فقیری تنگ دستی کی حالت ہو دونوں میں نیا روی اختیار کرنا, اسراف نہیں کرنا اور بخل بھی نہیں کرنا. یہ تین چیزیں نجات دینے والی ہیں. وثلاث مہلکات, اور تین چیزیں ہیں ہلاک کرنے والی, برباد کرنے والی. ہوا متبع, ایسی خواہش جس کی انسان اتباع کرنے لگے, دل کی خواہشات ان کی اتباع انسان کرنے لگے. وشح مطاع, اور ایسی حرص اور بخل جس کا انسان فرما برداری اس کی کرنے لگے, کنجوسی کے فرما برداری انسان کرنے لگے. واعجاب المرء بنفسه، آدمی کا اپنی رائے کو اپنے آپ کو بہتر ماننے لگنا، میرے دل میں جو آ رہا ہو صحیح، میں جو سمجھ رہا ہوں وہی صحیح، میں ہی صحیح، میں سب سے بھاری، میں دوسروں سے بہتر و افضل، یہ سمجھنا انسان کا کیا ہے، انسان کو ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے. اس کو امام الطبرانی نے روایت کیا ہے اپنی کتاب الاوسط میں. تو اس حدیث سے معلوم ہوا، اور یہ آخری زمانے کی علامات میں سے ایک چیز یہ بھی صحابہ سے ملتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے، کہ آدمی اپنے ہر، یعنی بلکہ میں سمجھتا ہوں مرفوع روایت بھی ہے جہاں تک کہ مجھ کو یاد ہے طبرانی ہی کی، کہ قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ آدمی، ہر آدمی اپنی رائے پر فخر کرنے لگے گا، میری رائے سے یہ، میری عقل میں یہ آ رہا. تو عوام ایسی نہ کرے، کوئی بھی آدمی کہنے لگے میرے پاس حدیث ہے، مجھ کو علماء سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں میرے دل میں جو آتا ہوں کروں گا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم علماء کی جو ہے رہبری میں چلیں، اس لیے کہ علماء شریعت بھی جانتے ہیں اور شریعت کا انطباق بھی جانتے ہیں کہ کن حالات میں کس طرح سے شرع احکام کو نافذ کیا جاتا ہے. آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں آپ نے جو فیصلہ کیا، صحابہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. اسی طرح سے دوسرے مقامات پر بعض اوقات احد کے میدان میں آپ دیکھیں، بعض صحابہ کی سمجھ میں نہیں آیا، وہ اتر گئے نیچے، بہت بڑا نقصان ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری میں چلنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور علماء جو ہر دور میں اس رہبری کے تابع ہوتے ہیں، جو قرآن و سنت کے تابع ہوں، ان کے تابع ہونا بہت ضروری ہے. آپ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، لیکن اس کو پیش کریں علماء پر کہ یہ مطلب صحیح ہے یا یہ مطلب صحیح ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم غلط بات کو سمجھ کے زندگی بھر اس پر عمل کرتے رہیں اور قیامت کے دن معلوم پڑے کہ ہم نے جو سمجھا وہ غلط تھا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے آزادی کی بجائے علماء سے علم کو لینا یہ بھی بہت ضروری ہے. اسی طرح سے ساتویں بات یہ ہے، اور دائیوں میں اکثر چیز پائی جاتی ہے، کہ گھر والوں سے بے فکر ہو کے عالم کی فکر کرنا، ساری دنیا کی فکر ہو رہی، چین، جاپان، برما، بنگلہ دیش، انڈیا، اور گھر کا معاملہ کیا ہے، پورا معاملہ ایک دم غائب ہے، اس میں دعوت کی کوئی فکر نہیں ہے. دیکھیے ایک اور بات ہے کہ کوئی انسان گھر والوں کو دعوت دے، اور بعد میں آدمی بعض اوقات اصلاح کرتا نہیں ہے، اور اگر کوئی اس کو ٹوکے تو بولے گا نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں مانا، لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں مانی، ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں مانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا نہیں مانا، تو اس طرح سے آدمی کہتا ہے، لیکن یہ دلیل نہیں بن سکتی ہے، انہوں نے دعوت دی اور پھر بھی انہوں نے نہیں مانے. ہم دعوت دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں، یہ بھی ہم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک سرپرست ہے، چرواہا ہے، اور اسے اس کے ماتحتوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. تو دائیوں میں بعض اوقات کی کمزوری ہوتی ہے کہ باہر جو ہے آدمی دعوت دیتا ہے، حجت بھی کرتا ہے، لڑتا بھی ہے اور سب کچھ کرتا ہے، لیکن گھر والوں کی طرف سے بالکل لاپرواہ ہوتا ہے. گھر میں کئی بے نمازی ہوتے ہیں، گھر میں کئی شریعت کی مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں، والدین ہیں، بھائی بہن اولاد ہے، آدمی ان کی فکر نہیں کرتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ دائی گھر والوں کی طرف سے بے فکر نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. سب سے پہلے کس کو بچاؤ؟ اپنے آپ کو. نمبر دو، عالم کو، ساری دنیا کو نہیں، بلکہ اپنے گھر والوں کو. زیادہ حق کس کا ہے؟ گھر والوں کا، ان کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، اپنے آپ کو اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں علموا انفسکم واہلیکم الخیر، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خیر کا علم سکھاؤ، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خیر کی تعلیم دو، اس لیے کہ اس تعلیم پر جب وہ عمل کریں گے تو شر سے بچیں گے، جہنم سے بچیں گے. اس کو امام الحاکم نے اپنے المستدرک میں روایت کیا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے ابو الدردہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولأہلک علیک حقا، تیرے اوپر تیرے رب کا حق ہے، تیری اپنی جان کا حق ہے، تیرے گھر والوں کا بھی حق ہے. جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے کہا کہ سلمان نے صحیح کہا، اللہ کا بھی ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اپنے نفس کا حق ہے کہ ہم اپنے نفس کو دنیا اور آخرت کی تکلیف سے بچائیں، دنیا میں راحت دیں شریعت کے تابع ہو کر، اور آخرت کی راحت دیں گناہوں سے بچ کر، دنیا کی حلال حاصل کریں اور جسم کو راحت دیں دنیا میں، اور دنیا کی حرام سے بچیں اور جسم کو راحت دیں آخرت سے. اور وَإِنَّا لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے گھر والوں کا حق ہے تیرے اوپر، دنیا کی راحت ان کے حقوق ان کو پہنچائیں دنیا میں، اور آخرت کے شر سے بچائیں شریعت سکھا کے۔ تو گھر والوں کی فکر کرنا ضروری ہے۔ جو سارے گھروں کی آگ بجھائے اور اپنے گھر کو جلتا چھوڑے، یہ آدمی کیا ہے؟ یہ آدمی خیر خواہ نہیں ہے، یہ آدمی سمجھدار نہیں ہے۔ اپنے گھر کی فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے آٹھویں بات یہ ہے کہ دائیوں میں اکثر اوقات جلد بازی ہوتی ہے، دوسروں کو فاسق، بدعتی، کافر، مشرک، جہنمی، بلکہ فرعون قرار دینے کی۔ بعض اوقات وہ فرعون ہے، وہ ابلیس ہے، وہ فلانا ہے، وہ ابو جہل ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ ہماری ذمہ داری لوگوں کو جہنم سے بچانا ہے، جنت سے بچانا نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم لوگ لوگوں کو جنت سے بچانے والے بن جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ یاد رکھیں، آپ نے فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے کہ میں تم کو پیٹ پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم جہنم میں کود رہے ہو۔ ایسا دائی ہونا چاہیے۔ دائی خیر خواہ ہوتا ہے، دائی خیر خواہ ہوتا ہے، دائی لوگوں کا بھلا چاہنے والا ہوتا ہے، دائی چاہتا ہے کہ لوگ نہیں جائے جہنم میں، دائی کی تمنائیں ہوتی ہے کہ سامنے والا غلط نہیں کرے، غلط بات نہیں کرے۔ جو بعضوں کا شر دیکھی، شیطان کا، شیطان کی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ شیطان ہمارے دل میں بعض اوقات کسی سے بات ہوتی ہے، دیکھیے امراض ہیں، بعض اوقات ہم کسی سے بحث کر رہے ہیں، دل میں تمنا کیا ہوتی ہے؟ یہ غلطی کرنا، اور بڑی غلطی کرنا تاکہ میں اس کو پکڑوں۔ بتائیے، آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ غلطی کرے تاکہ آپ پکڑیں، تاکہ آپ بڑے ہوں، تاکہ آپ پکڑنے والوں میں آپ کی گنتی ہو، آپ جیتیں، آپ جیتیں، لیکن آپ جیت رہے ہیں اور اس کا کیا چاہ رہے ہیں؟ اس کی جہنم چاہ رہے ہیں آپ؟ تو آپ دائی نہیں ہیں۔ دائی کیسے ہوگا؟ دائی وہ نہیں ہوتا ہے جو لوگوں کی گمراہی چاہے تاکہ اس کا نام ہو۔ دائی وہ ہوتا ہے کہ جو یہ تمنا کرے کہ اس کی زبان سے اللہ حق ظاہر کرے۔ اسی لیے امام دیکھیے سلف کے اقوال ہم غور نہیں کرتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جب بھی کسی سے مناظرے کے لیے بیٹھا، میرے دل میں تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے حق ظاہر کرے، اللہ اس کی زبان سے حق ظاہر کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ناحق بول کے جہنمی نہ بنے، ناحق بول کے جہنمی نہ بنے، جھگڑا ہی ختم۔ وہ حق بولا، میں نے کہا صحیح ہے، جھگڑا ختم، جھگڑا کیا ہے؟ لیکن ہماری تمنا بعض اوقات ہوتی کہ وہ صحیح نہ بولے، پھر فائدہ کیا ہے اس کا؟ پھر ہم جیتیں گے کیسا جب وہ صحیح بولے گا؟ بلکہ بعض اوقات شر یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ صحیح بولتا ہے تو بھی ہم کو لڑنے کا شوق ہوتا ہے، ہم غلط میں آ کے اس سے لڑنے والے بن جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دائی کی تمنا یہ ہو کہ لوگ غلطی نہ کریں تاکہ جھگڑا ختم ہو اور لوگ ہدایت پر ہو جائیں اور مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ یہ تمنا نہ کرے کہ وہ لوگوں سے بحث مباحثہ کر کے ان پر غالب آنے کی کوشش کرے۔ تو لوگوں پر فتوے دینا، ان کے اوپر لیبل لگانا، یہ ہمارا کام نہیں ہو، بلکہ ہم لوگوں کی ہدایت کے حریص ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ ہے، فسق ہے، اور اس کو قتل کرنا یہ کفر ہے، اس سے مقاتلہ کرنا، اس سے جان لینے جیسا لڑائی کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ کفر کا کام، کفر کا کام ہے۔ اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ ہم بھی دیکھیے بعض اوقات یہ فلانی جماعت کا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر لیبل لگاتے ہیں، اس کا نام ایسے طریقے سے لیتے ہیں کہ جو حقارت والا ہو، گالی کے ساتھ اس کا نام لیتے ہیں، کسی کو کیا بولتے ہیں، کسی کو کیا بولتے ہیں، کسی کو فرعون، کسی کو ابلیس، کسی کو کیا۔ ایسا ہم کو نہیں بولنا چاہیے۔ اگر کوئی کلمہ گو ہے تو اس کا نام ہم کو برے طور پر نہیں لینا چاہیے، اس کو گالی نہیں دینا چاہیے، آج نہیں تو کل ہو سکتا ہے وہ۔ آپ بتائیے، صحابہ میں سے کسی نے حضرت عمر کو گالی دی؟ چھ سال کے بعد مسلمان ہوئے حضرت عمر، چھ سال تک مسلمانوں کے اوپر مصیبت کے پہاڑ توڑتے رہے حضرت عمر، چھ سال کے بعد مسلمان ہوئے، اسلام لے آئے۔ حضرت اکرمہ، حضرت خالد بن ولید، کتنے بہت وقت کے بعد ایمان لائے۔ تو اس کے لیے جو ہے، کوئی آدمی اس کو اللہ کب ہدایت دے گا ہم نہیں جانتے، لیکن ہم ایسا کچھ اس کے بارے میں نہ کہیں جو اس کو یاد رہے کہ یہ میرے بارے میں ایسا بولا تھا۔ ہدایت پہ آنے کے بعد اس کے دل میں پیوند نہ رہے آپ کے لیے۔ دشمنی بھی اگر آپ کی کسی سے ہے دین کی نسبت سے، تو دشمنی بھی شریفانہ طریقے سے کرے، یہ بہت ضروری ہے۔ ہم کو جو ہے، آج بہت سارے لوگ ہمارے مخالف ہیں، دعوت کے مخالف ہیں، کیا کچھ نہیں چال بازیاں کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ ان کی چال بازیوں سے بچنے کے لیے ہم کو بھی جو ہے چالاکی سے چلنا پڑے گا۔ شر اور فتنہ اور مکر کے مقابلے میں حکمت سے ہم کو چلنا پڑے گا. لیکن ان کے بارے میں ہم ہمیشہ دل میں تمنا رہے ہمارے کہ اللہ آج نہیں تو کل ان کو ہدایت دے, یہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے. ہم ہمیشہ دوستی کے لیے تیار رہیں, کبھی اپنا ہاتھ پیچھے نہیں بڑھائیں, پیچھے نہیں ہٹائیں بلکہ آگے بڑھائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایما رجل قال لاخیه یا کافر فقد باء بها احدهما, جو بھی مسلمان جو بھی شخص اپنے بھائی کو یعنی مسلمان کو کہتا ہے کافر, اے کافر, تو یہ جو فتویٰ اس کا ہے, یہ جو قول اس کا ہے, دو میں سے ایک پر تقسیم ہو جاتا ہے. مسلم کی روایت میں ہے کہ ان کان کما قال و الا رجعت علیہ, جیسا اس نے کہا ہے کافر, تو کافر ہی اگر وہ ہے تب تو اسی پر جاتا ہے, اگر نہیں ہو تو بولنے والے پر وہ فتویٰ لوٹ آتا ہے. کتنا خطرناک معاملہ ہے. کافر کا فتویٰ اگر وہ سچ مچ میں اللہ کے نزدیک کافر ہے تب تو ٹھیک, نہیں ہے تو وہ فتویٰ کس پہ آ جاتا ہے, اس پر آ جاتا ہے. بخاری نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کو امام ابن حبان نے روایت کیا, فرماتے ہیں, ما اکفر رجل رجلا قط, جو بھی مسلمان شخص کسی دوسرے کو کافر قرار دیتا ہے, قط الا باء احدهما بها, تو دو میں سے ایک وہ حصہ پاتا ہے, اس کا دو میں سے ایک کے حصے میں وہ آتا ہے. ان کان کافرا و الا کفر بتکفیره, اگر وہ کافر ہو تب تو ٹھیک, اگر نہیں ہو تو خود یہ کافر ہو جاتا ہے کافر قرار دینے کی وجہ سے. کائے کو مفت میں اپنی مصیبت مول لیں, کیا آپ پر اللہ نے فرض کیا ہے کہ آپ کسی کو کافر اور مشرک قرار دیں؟ بہت جلدی رہتی ہمارے یہاں, وہ دیکھو سن کے بھی نہیں مانا تو کافر ہو گیا نا. اچھا آپ کو کیا معلوم اس کو سمجھا کہ نہیں سمجھا. چار لوگ لائے جائیں گے قیامت کے دن, اس میں سے دو تو ایسے ہوں گے جن کو آیا حق سامنے لیکن سمجھا نہیں, تو ہو سکتا ہے اس کو نہیں سمجھا ہو. آپ کیوں اپنے ہاتھ میں وہ کام لیتے ہیں جو آپ نہیں کر سکتے؟ آپ اگر کسی کے بارے میں یہ سمجھ رہے ہو کہ ہو سکتا ہے اس کو نہیں سمجھا, اور سمجھا ہو تو آپ جہنم میں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. لیکن کسی کو نہیں سمجھا ہو اور آپ یہ کہیں کہ نہیں سمجھا اس کو اور کافر قرار دیں, تب ضرور جہنم میں جائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق کافر ہو جاتا ہے آدمی, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی طرح سے نویں بات جس کا اہتمام کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ گفتگو میں دعوت میں نرمی رکھے. لوگوں پہ لیبل لگانا اور لوگوں سے سختی سے حقارت سے بات کرنا, ارے یہ تو حنفی ہے, ہمارے حنفی غالی ہو گیا ہے گویا کہ, ارے وہ تو دیوبندی ہے, ارے تو بریلوی ہے. وہ یعنی بریلوی جہنمی ہوتا ہے, دیوبندی جہنمی ہوتا ہے, حنفی جہنمی ہوتا ہے. ہم پہلے کیا تھے؟ جنتی تھے. ہم پہلے کیا تھے؟ ہم کو بھی تو کچھ معلوم نہیں تھا, ہم کو کیسے معلوم پڑا؟ ہم کیا جان بوجھ کے غلط راستے پر تھے؟ ہم کیا جان بوجھ کے غلط کرتے تھے؟ ہم کو بھی نہیں معلوم تھا, ایک دن معلوم پڑا. معلوم پڑنے کے بعد تھوڑا ٹائم ہم نے بھی لیے, پھر سمجھا ہم کو, پھر اس کے بعد آئے. دوسروں کے بارے میں عذر قبول نہیں کرنا اور اپنے بارے میں عذر قبول کرنا, یہ ناانصافی ہے, ناانصافی ہے. انصاف پر ہم کو قائم رہنا ضروری ہے. تو اس کے لیے جو ہے ہم لوگوں کے بارے میں نرمی کا طریقہ اور رویہ اختیار کریں, یہ بہت ضروری ہے, چاہے ان کی غیر موجودگی میں ان کے بارے میں دل میں ہو یا ان کی موجودگی میں اپنے کلام سے ہو. نرمی ہونا چاہیے. نرمی سے نہیں ماننے والا بھی مانتا, بلکہ باطل بھی مان لیتے لوگ نرمی سے. آپ غلط بات بھی بولے نا نرمی میں آدمی مان لیتا, غلط بات بولنا نہیں آپ نے, اور آپ حق بات بھی بولیں سختی سے نہیں مانتے لوگ, اس لیے کہ انسان کا نفس اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے. اسی لیے فرعون کے پاس بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو, اللہ نے کیا کہا, فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشى, اس سے جا کے نرم بات کرو, ہو سکتا ہے کہ وہ غور فکر کرے, یا ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری بات کو یعنی متقیوں میں شامل ہو جائے, خشیت اس کے اندر پیدا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لیس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البغی, چار چیزیں ہیں. دائی تو چھوڑیے, مومن کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں, مومن نہیں ہوتا ہے. کیا نہیں ہوتا ہے؟ بالطعام, تانے دینے والا. مومن تانے دینے والا نہیں ہوتا, لعنتیں کرنے والا نہیں ہوتا ہے. ولا اللعان ولا الفاحش, فحش باتیں کرنے والا نہیں ہوتا ہے, زبان سے گندی بات نکالنے والا نہیں ہوتا ہے. ولا البغی, سخت بات کرنے والا نہیں ہوتا, تاڑ پھاڑ بولنے والا نہیں ہوتا ہے. چار چیزیں آپ نے فرمائی. مومن تانے دینے والا نہیں ہوتا ہے. جیسے کوئی ملے بےچارا ہنتی ہمارا بھائی ہو, ہم کہے کب تک جہنم کے رستے پہ جائیں گے, ذرا آؤ کبھی جنت کے رستے پہ. یا کہیں کب تک فالتو بیان سنتا، ذرا آؤ قرآن سنت کی رحمت میں، سائے میں آؤ، کب تک جہنم کی باتیں سنتے؟ ایسی باتیں آدمی نہیں کرے، تانا نہیں دے، تانا نہیں دے. اسی طرح سے لعنتیں نہیں کرے، فلاں پہ لعنت، فلاں پہ، ان کے وہ مولوی پہ لعنت، ان کے وہ مولوی پہ لعنت، تو ایسا نہیں کرے. بلکہ آدمی کیا کرے، نرمی کا پہلو اختیار کرے. لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البدی، گندی بات نہ کرے، گالی وغیرہ نہ دے، اور بدی سخت بات نہ کرے کہ جس سے کسی کے دل میں جو ہے خنجر گھونپنے جیسا اس کو اثر ہوتا ہو. نرم بات کرے، نرم بات کرے. نرمی سے آدمی کے اندر قبولیت پیدا ہوتی ہے، سختی سے انکار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. آپ اپنے بارے میں سوچیں، آپ کو کوئی سختی سے حق بات بولے، آپ مانتے؟ پھر تو خراب لگتا ہے. مانے بھی تو اس کی دشمنی دل میں رہتی، پھینکتا، تیرا تیری غلطی نہیں ہوتی کیا، تیرے کو دیکھتا بعد، ایسا بولتا ہے آدمی. تو ہمارے اپنے اندر آپ غور کریں، ہم خود کتنا جو ہے سختی سے مانتے، دوسروں کو کیوں ہم سختی سے بولے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ یاد کریں، آپ کیسا لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما کان الفحش فی شیء الا شان، وما کان الحیاء فی شیء الا زان. بے حیائی جس چیز میں شریک ہو جاتی ہے، فحش بات کرنا، فحش طریقہ جس چیز میں شامل ہو جاتا ہے، اس کو بدصورت بنا دیتا ہے. اس لیے بے حیائی اور سختی سے بات کرنے والا چاہے کتنا خوبصورت ہو، اس میں بدصورتی پیدا ہو جاتی ہے. اور جو حیا کے ساتھ، جس کے اندر حیا پیدا ہو جاتی ہے، حیا کا انداز، درگزر کا انداز اس میں پیدا ہو جاتا ہے، اس میں زینت پیدا ہو جاتی ہے. آدمی حیا کرنے والا ہو، لوگوں کے عیوب کو دیکھ کے بھی نظر انداز کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اصلاح اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے سلسلے میں فحش طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے دسویں بات یہ کہ دائیوں میں اکثر کمزوری یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی کو اگر آپ سمجھا سکتے ہو حکمت سے، اور ہو سکتا ہے وہ مان لے، لیکن شوق جو ہوتا ہے مناظرے کا، اس لیے بعض اوقات حکمت کا اور واعظ کا طریقہ چھوڑ کے آدمی مناظرے سے ابتدا کرتا ہے، کیونکہ اس سے نفس کو تسکین ملتی ہے. کوئی آدمی ہے، اگر اس کو آپ ایسے بتائیں، دیکھو اللہ تعالی ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، ہم کو سب کچھ عطا کرنے والا ہے، اللہ ہی ہے جس کے آگے نبیوں کے سر ٹکے ہیں، اللہ ہی ہے جس کے آگے نبیوں کے ہاتھ اٹھے ہیں دعا کے لیے، اللہ ہی ہے جو سب کچھ عطا کرنے والا ہے، کیوں نہ ہم سب کی بجائے اللہ سے مانگنے والے بنے؟ ایک یہ طریقہ ہے. اور بعض اوقات مناظرے کا طریقہ ہوتا ہے، بتاؤ ایسا بتاؤ ویسا بتاؤ، تو ایک انسان چاہتا ہے کہ سامنے والا بھی لڑنے پہ آئے، اس لیے ہم بھی اس کو لڑنے پہ ابھارتے، پھر اس کو ہرا کے چت کر کے بتاتے، دیکھو میں جیتا. تو مناظرے کا انداز، حجت کا انداز، بعض اوقات ایسا ہوتا کوئی ملتا نہیں، پرایا نہیں ملتا، پھر آپس میں بیٹھتے ہیں، کوئی ایک حدیث نکلی، بتا اس کا کیا مطلب ہے، اگر تیرے کو معلوم ہے تو بتا، ایسا بتا. یا بعض اوقات اس سے آگے بڑھ کے بولتے، ٹھیک ہے یہ سمجھ تو ہنفی ہے، اور میں سلفی ہے، یا میں قرآن حدیث والا ہے، اور ایک مسئلہ لیتے، بتا یہ مسئلہ 11 رکعت بتایا ثابت ہے کیا، وہ بتاتا، پھر وہ لڑتا ہنفی بن کے، وہ دیوبندی بن کے لڑتا. یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ گمراہی ہے کہ ایک آدمی باطل کلام اپنی زبان سے نکالے، چاہے مذاق کے طور پر ہو، چاہے مذاق کے طور پر ہو، حق اور باطل کی جو ہے اس طرح سے لڑنا بنائے آدمی فرضی طور پر، یہ جہنم کی طرف جانے کا ذریعہ ہے. بعض اوقات زبان سے ایک کلمہ آدمی زبان سے نکالتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے جہنم کی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے، وہ خود اس کو اہمیت نہیں دیتا ہے. آپ کو ضروری نہیں کہ آپ لوگوں سے مناظرہ کریں، لوگ آپ کے بولنے پر مان لیتے ہوں تو یہ آپ کے لیے زیادہ اچھی چیز ہے. حضرت عائشہ فرماتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں میں سے ایک چننا ہوتا تو آپ آسان کو چنتے. آپ آسان کو چنیے، آپ کیوں سامنے والے کے نفس کو جگا کے اس کو حجت پہ لاتے ہو؟ آپ اس کے نفس کو جگانے کی کوشش مت کرو. آپ گھر میں جو ہے چابی بچے کے ہاتھ میں سے سویا ہوا ہے، اپنی گاڑی کی چابی آہستہ سے چھین کے نکال کے بھاگ رہے باہر پیچھے پڑتا کر کے، آپ برابر اس کو جگائے بغیر اپنا کام کر رہے ہو. سامنے والے کا نفس اگر جاگے گا تو اس کو حق ماننے میں رکاوٹ ہو جائے گی. آپ اس کے نفس کو جگائے بغیر اس کو حق منوا دو، پرسنل لیول پہ اس کو مت آنے دو، اس کے اندر جو ہے تعصب مت آنے دو. آپ اپنے تکبر کا اظہار کر کے آپ میں بڑا تو چھوٹا مان، ایسا مت آپ کرو، تاکہ وہ انکار کرنے والوں میں سے نہ بنے. آپ چھوٹا بن کے آپ آسانی سے لڑے بغیر اس کے وار کو ہکاتے ہوئے، اس کو جو ہے بچتے بچاتے ہوئے، اس کو لڑنے پہ نہیں لاتے ہوئے آپ اس تک حق پہنچا دو. آپ چھوٹے بن جاؤ، کیا جاتا ہے آپ کا چھوٹے بننے میں، کیا جاتا ہے آپ کا چھوٹے بننے میں، کیا پرابلم ہے اس میں؟ آپ اس کی کئی غلط باتوں کو نظر انداز کر دو جو چھوٹی ہیں جس سے جہنم میں آدمی نہیں جاتا. بعض وقت کیا ہوتا, ایک آدمی بولتا لڑتے لڑتے ایسی حدیث بخاری میں ہے اس سے یہ نکلتا ہے اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ حدیث ترمذی میں ہو اور وہ آدمی بخاری کا حوالہ دیا, غلط حوالہ دیا. آپ بجائے اس حدیث کا جو ہے مطلب صحیح طور سے سمجھانے کی بجائے بولے دیکھو بخاری بولا, پکڑو لکھو اس کو, یہ ترمذی میں ہے. یعنی آپ بتائیں آپ کو, آپ حجت بازی کریں یا اس کی اردو کا کوئی جملہ آپ پکڑیں, اس کی اسپیلنگ مسٹیک آپ پکڑیں, اس طرح کی چیز کرنے سے کیا ہوگا, وہ دیکھے میری غلطی پکڑوا ٹھیک ہے میں بھی اس کی غلطی پکڑوں گا اور میں تو مانوں گا نہیں, تو قسم کھا کے بھی بولا تو میں نہیں مانوں گا, یہ پورا قرآن رکھے تو بھی میں نہیں مانوں گا, میں بولوں گا سوچوں گا میں. اس کے اندر انکار کو جگانا صحیح نہیں ہے, آپ اس کے نفس کو جگائیں نہیں. کامیاب دائی وہ ہے جو مدعو کے نفس کو جگائے بغیر اس کے دل کو حق بات ماننے پر مجبور کرتے ہیں. اس کے نفس کو جگائے بغیر اس کے دل کو حق بات ماننے پر مجبور کرے کامیاب دائی وہ ہے. آپ کی دکان پہ جو آپ کرتے, آپ دعوت میں وہ نہیں کرتے, شرم کی بات ہے. دکان پہ آتا خریدنے والا, ایک دو چیزیں پوچھا, نہیں خریدا, اے خریدنے کا نہیں ہے تو خریدنے تو چل, کرتے
نہیں کرتے,
کیوں ایسا بولوں گا آئندہ نہیں آئے گا. دعوت میں آپ کیوں نہیں سمجھتے اس طرح سے, آپ اس کے ساتھ کیسے نرمی سے, ہاں صاحب کیا چاہیے آپ کو, بولو سیٹ کیا چاہیے آپ کو, سیٹ وہ کچھ بھی نہیں اس کے پاس, سائیکل پہ آیا وہ باہر لگا کے آیا آپ کے پاس, آپ بولتے بولو سیٹ کیا چاہیے آپ کو, کیسا اس کو اوپر آسمان پہ چڑھا دیتا ہے اور دین کے معاملے میں اس کو نیچے گراتا ہے. کیوں, کیا اپنا مال بیچنا زیادہ بڑی چیز ہے اور دین اس کو دینا چھوٹی چیز ہے, اس پہ کچھ مل رہا نہیں نا آپ کو, اس پہ عزت چاہیے آپ کو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, یہ بہت بری چیز ہے. آپ دعوت میں جب تک کہ اس کے مغز کو نہیں پہنچے آدمی صحیح طور سے دعوت نہیں دے پائے گا. اس لیے اپنی ذات کے مقابلے میں جب تک کہ اللہ کی ذات کو ترجیح نہ دے آدمی اس کی دعوت صحیح نہیں ہوگی. توحید کا مطلب سارے بتوں کی نفی نہیں ہے, اس کے بعد بتوں کی نفی کے ساتھ ساتھ سب کی نفی کے ساتھ ساتھ اپنی بھی نفی ہے. ہمارا نفس اتنا بڑا بت ہے اس کو کون توڑنے والا ہے, اس کو بھی تو توڑنا ضروری ہے, وہ تو بہت بڑا بت ہے. فرعون کے پاس کون سا بت تھا, اس کا اپنا بت تھا, وہ کسی بت کی عبادت نہیں کرتا تھا. انا خیر, اس کا ابلیس کے پاس کیا بت تھا, انا خیر منہ, اس کا اپنے نفس کا بت تھا. فرعون کے پاس انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, اس کا اپنا بت تھا. ہم اگر اپنا بت نہیں توڑتے ہیں تو ہم بھی ابلیس اور فرعون کی صف میں شامل ہو جائیں گے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے بہت سارے توحید والوں کے نزدیک ایک بت توڑنا باقی رہ جاتا ہے, بہت سارے توحید والوں کے نزدیک ایک بت رہ جاتا ہے جو نہیں توڑ پاتے. اللہ ہم سب کو اس بت کو بھی توڑنے کی توفیق عطا فرمائے. امام الاوزاعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذا اراد اللہ بقوم شرا الزمهم الجدل ومنعهم العمل. سلف کا کلام دیکھیے کتنا قیمتی ہوتا ہے. بہجۃ المجالس میں ان کا قول ابن رجب نے ذکر کیا ہے, میں سمجھتا ابن عبد البر کی کتاب ہے بہجۃ المجالس. اذا اراد اللہ بقوم شرا, جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برا ارادہ کرتا ہے, شر کا ارادہ کرتا ہے, تو ان کو جدل میں ڈال دیتا ہے اور عمل سے نکال دیتا ہے. جدل بحث بازی, آپس میں لڑنا, تو ان کو حجت بازی اور بحث بازی میں پھنسا دیتا ہے اور عمل سے روک دیتا ہے. ہم ڈریں کہیں ہم تو نہیں ہیں, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہم حجت بازی میں سب سے آگے ہوں اور سنت میں سب سے پیچھے, حجت میں سب سے آگے, یہ ہمارے لیے مصیبت ہو جائے گی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی لیے مناوی کہتے ہیں, بعض علماء کا قول انہوں نے نقل کیا, کہتے ہیں کہ قال بعضهم, بعض علماء نے کہا, ما رأيت شيئا اذهب للدين ولا انقص للمروءة ولا اضيع للذة ولا اشغل للقلب من المخاصمة. فیض القدیر میں انہوں نے کہا, میں نے علماء سے سنا, بعض علماء نے کہا, کیا کہا, کہ ہم نے نہیں دیکھا, میں نے نہیں دیکھا کہ مخاصمہ حجت بازی سے زیادہ کوئی چیز ہو, جو کیا کیا نقصان ہوتے ہیں حجت بازی کے. دیکھیے حجت بازی سب سے اینڈ میں, نہیں کچھ ہو رہا دعوت میں, نئی رستہ مل رہا تو ہم حجت بازی پہ آئیں گے, ہم بحث مباحثے پہ آئیں گے. ورنہ ہم سب سے زیادہ حجت بازی سے بچیں گے ایسی چیز سمجھ کے گویا کہ غیر مطلوب ہے, مجبوری کے درجے میں اس پر آئیں گے. وہ تیمم ہے, حجت بازی کیا ہے, تیمم ہے. پانی نہیں ملے گا تو حجت بازی پر ہم آئیں گے, مناظرہ حکمت فیل ہو جائے، واعظ فیل ہو جائے، اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہو مناظرے کے سوا، تو اس کے بعد اس پر ہم آئیں گے. کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی چیز ایسی ہو جو دین کو برباد کرنے والی ہو اور انسان کی مروت اس کے کیریکٹر کو بگاڑنے والی ہو، اور یعنی انسانی کیریکٹر آداب میں سے باہر نکالنے، ادب کے دائرے سے باہر کرنے والی کوئی چیز ہو میں نے نہیں دیکھا، اور انسان کی لذت کو کم کرنے والی ہو اور دل کو سب سے زیادہ پھنسانے والی ہو، میں نے آپس کی بحث بازی سے کوئی چیز نہیں دیکھی جو انسان کو یہ چیز پیدا کر دیا. بحث کرے بعد دیکھو کیسا ٹینشن ہوتے رہتا، کھانا بھی ٹیسٹ نہیں لگتا صحیح، اس کا اندر ہی گھومتے رہتا ہو، اور آدمی اس کو یاد آتے رہتا میں نے کیا بولا، کئی کو بولا ایسا نہیں بولنے کا تھا، غصے میں آ کے کیا کیا بول دیا میں نے. تو مروت کے خلاف ہو جاتا آدمی سے ایسا عمل جو بحث بازی میں ہوتا ہے. اسی طرح سے دل کا وہ جو رونق ہوتی ہے دل کی وہ کم ہو جاتی ہے، دل جو ہے کیسے بھی خالی خالی لگتے رہتا ہے آدمی کو، کیسا تو بھی سنسان ویران لگتا، بنجر گھر لگتا دل میں. یہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. آدمی اپنے آپ کو جب قابو میں رکھتا ہے، اصولوں کے مطابق دعوت دیتا ہے، چاہے سامنے والا اس کے نفس کو کتنا ہی جگانے کی کوشش کر رہا ہو، تو اتنا نور اور قلب میں اطمینان محسوس ہوتا ہے کہ جو کرے گا اس کے سوا کوئی اس کو نہیں پہچانتا ہے. اس کی لذت جس کے منہ میں لقمہ ہے وہی جانتا ہے، بتائیے دیکھ کے معلوم پڑے گا کیا کھا رہا ہوٹل میں کوئی، آپ جو ہے کچھ کھا رہے سامنے والا کچھ کھا رہا، آپ کو کیا معلوم ہو کیا کھا رہا ہے، اس کو ہی معلوم ہو کیا کھا رہا، کیوں لقمہ وہ چبا رہا ہے. اسی لیے یہ جو لذت ہے اصول کے مطابق دعوت دینا اور اصول کے مطابق لوٹنا، اس کی لذت وہی جانتا ہے جو اس سے گزرتا ہے، وہی جانتا ہے جو اس سے گزرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے. اسی طرح سے اخیر کی دو باتیں اس کو یاد رکھیں، ایک دائی کا جو ہے یعنی دوسروں کے سامنے غالب آ کر نام کمانا، تو یہ کوئی جو ہے کشتی کا اکھاڑا نہیں، دعوت دعوت ہدایت کے لیے لوگوں کی کوشش کرنا ہے. یہ اسپتال کی طرح ہے، ڈاکٹر کی طرح دائی بنے، واریئر کی طرح نہیں بنے. کہ جو ہے پرانے زمانے میں یہ ہوتے تھے لڑنے والے، وہ اپنے لڑ کے جیت کے بتاتے تھے دیکھو، اور پورے میدان میں سب چلاتے تھے اس کے نام سے. واریئر نہیں ہے دائی، بلکہ دائی ڈاکٹر ہے، طبیب ہے. دوا خانے میں لوگ آ رہے یا جو نہیں آ رہے ان کے پاس پہنچ کے ان کو دوائی دے رہا، وہ مار رہے پیٹ رہے اس کے بال کھینچ رہے، پاگل خانے کا ڈاکٹر ہوتا ہے دائی. دائی کیا ہوتا ہے؟ پاگل خانے کا ڈاکٹر. پاگل خانے میں جا رہا وہ نہیں مان رہا، وہ بھاگ رہا، اس کے پیچھے بھاگ کے پکڑنا ہے اس کو، اس کو بٹھا کے اس کو دوائی دینا ہے. وہ بال کھینچ رہا ہے اس کے، اس کا جو ہے ٹوپی کھینچ رہا، اس کی داڑھی کھینچ رہا، یہ بھی اس کے بال ٹوپی داڑھی کھینچتا، وہ بھی کر رہا ہے نا. لوگوں نے پاگل ہے وہ، تو بھی پاگل ہے، وہ پاگل ہے، اس کا ایسا پکڑ کے چلنا پڑتا، لوگ پاگل ہیں، ان کو نہیں معلوم ہے، مجنون ہے لوگ. کوئی دنیا کے پیچھے پاگل ہے، کوئی پیر کے پیچھے پاگل ہے، کوئی نفس کے پیچھے پاگل ہے، کوئی کسی چیز کے پیچھے پاگل ہے. تو یہ ڈاکٹر ہیں، اب اس کا کوئی داڑھی کھینچے گا، کوئی ہاتھ کھینچے گا، پاگلوں کے بیچ میں دعوت دینا ہے اس نے، اب ان سے بھی لڑنے لگے گا، ان پہ تو شریعت نہیں ہے، یہ کیا ہو جائے گا، یہ بھی پاگلوں میں لوگ بولیں گے ارے ڈاکٹر صاحب دیکھا بہت دن سے علاج کر رہے تھے اور ڈاکٹر صاحب بھی ان کی جیسا کر رہے ہیں، ان کو بھی بھرتی کرا رہے، میں پاگل نہیں، آ رہے سب پاگل ایسا ہی بولتے. آج تک کوئی پاگل بولا ہے میں پاگل ہوں؟ تو فرق کیسا ہوتا ہے پاگل اور پاگل اور غیر پاگل میں فرق کیسا ہوگا؟ اس کے اعمال سے ہوگا، اس کے کلام سے، اس کے بول چال سے، اس کے رہن سہن سے ہوگا. آپ اپنا رہن سہن پاگل کی طرح نہ رکھیں، آپ ڈاکٹر کی طرح رکھیں. اللہ تعالیٰ سمجھتا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من طلب العلم لیجاری به العلماء او لیماری به السفہاء او یصرف به وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار. بہت سخت حدیث ہے دائیوں کے لیے، طالب علم کے لیے. آپ فرماتے ہیں جو علم اس لیے حاصل کرے کہ علماء کی برابری کرے، نمبر ایک، اپنا بھی نام ان کے ساتھ ہونا چاہیے، اپنے کو بھی لوگ کیا بولے، اور یہ بھی بغیر ڈگری کا عالم ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو اس لیے علم حاصل کرے کہ لوگ علماء کی برابری کرنے لگے، او لیمار یا بھی سفہا، یا جاہلوں سے لڑ کے بحث بازی کرے، اس کے پاس ہتھیار آ جائے لڑنے کا، بتائے حدیث کدھر ہے، بتا ایسا کیا ہے، لوگوں کو چھوٹا بتا بتا کے اپنے آپ کو بڑا، بعض لوگوں کی بڑائی کیا ہوتی ہے، وہ خود اپنے آپ کو بڑا نہیں بنا پاتے ہیں، تو لوگوں کو چھوٹا بنا کے خود بڑا بنتے ہیں، یہ بھی ایک بڑا بننے کا طریقہ ہوتا ہے. لیکن یہ انسان کا اپنے نزدیک بڑا بننا ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک نہیں۔ دائی ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے بھیڑ رہا ہے اس کو بٹھا دیا، اس سے بھیڑ رہا اس کو بٹھا دیا اور میڈل جمع کر رہا ہے۔ یہ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے دعوت کا۔ اگر یہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا میں مہم چلاتے اس کی اور آپ بڑے بن جاتے، نعوذ باللہ، آپ بڑے تھے، آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک چھوٹا آدمی ہی بڑے بننے کی کوشش کرتا ہے، بڑا آدمی بڑے بننے کی کبھی کوشش نہیں کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو علماء کی برابری کی کوشش کے لیے علم حاصل کرے، یا جاہلوں سے لڑنے کے لیے علم حاصل کرے، یا لوگوں کا چہرہ اپنی طرف پھیرنے کے لیے علم حاصل کرے، اللہ اس کو جہنم کی آگ میں داخل کرے گا۔ علم حاصل کرنے کا عمل کتنا قیمتی ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ لوگوں سے لڑنا، غالب آنا، علماء کی برابری میں لسٹ میں آنا، یا اسی طرح سے لوگ اس کی طرف اشارے کرنے لگے وہ ہے، یا اس کے لوگوں کے چہرے پلٹ پلٹ کے اس کو دیکھنے والے بنے، اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ نیتوں کی اصلاح اعمال کی اصلاح پر مقدم ہے، زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالی نے ہم کو برائی کو بھلائی سے دفع کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے دائی کو چاہیے کہ کوئی اس کے ساتھ بدسلوکی کرے تو اس کے بدلے میں بھلا سلوک کرے، تاکہ اس کے اندر احساس اور ندامت پیدا ہو اور برا آدمی بھلائی کی طرف آئے، جو آج انکار کرے کل وہ سننے والا بنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ برائی کو اس چیز سے دفع کرو جو اس سے بھلی ہو، بھلائی والی ہو۔ تم دیکھو گے کہ تمہارا دشمن تھا وہ تمہارا قریبی دوست بن گیا ہے، اور یہ چیز اسی کو ملتی ہے جو صبر کرنے والا ہے، جو صبر کرتا ہے۔ بارہویں چیز یہ ہے کہ دعات کا آپس میں ایک دوسرے سے مسابقت، اور آپس میں ایک دوسرے سے حسد، آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی، ایک دوسرے کے ساتھ دل دکھانا، یہ چیز بھی دعوت کو نقصان پہنچاتی ہے، جو کہ بہت اہم چیز ہے جس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات شیطان کیا کرتا ہے، دعوت کا کام بہت اچھا چل رہا، دائیوں میں آپس میں جھگڑے پیدا کر دیتا ہے تاکہ دعوت برباد ہو جائے۔ دائیوں کو خاص طور سے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جتنے دعات ہیں، جتنے دائی ہیں، جو دین کا کام کرنے والے ہیں، جو ایک ساتھ مل کے کوشش کر رہے ہیں دعوت کے لیے، تو ان لوگوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ان میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس سے نقصان ہوتا ہے دعوت کے کام کو۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ روزہ اور نماز اور صدقے سے بھی زیادہ افضل کیا ہے، اس سے بھی زیادہ افضل کیا ہے، اس کے درجے سے افضل کیا ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتلائیں۔ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین و فساد ذات البین الحالقہ، آپس میں اصلاح کرنا، آپس میں اپنے معاملے کو صاف ستھرا رکھنا، جھگڑوں کو ختم کر دینا، آپس کے جھگڑوں کو ختم کرنا اور اصلاح کرنا آپس میں ایک دوسرے سے، اور وہ فساد ذات البین الحالقہ، آپس کا جھگڑا یہ مونڈ دیتا ہے، مونڈ دیتا ہے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا یہ سر کو نہیں مونڈتا ہے، یہ ایمان کو مونڈ دیتا ہے، یہ دین کو مونڈ دیتا ہے۔ آپس کے دلوں کی خرابی سے دین کی خرابی پیدا ہوتی، اس کو یاد رکھیں۔ دائیوں میں آپس میں دل کی خرابی ان کے دین کی خرابی کا سبب بن جاتی ہے، اس کو امام ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت میں معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا تو آپ نے فرمایا یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا، لوگوں کے لیے دعوت میں آسانی پیدا کرو، مشکل نہ پیدا کرو، لوگوں کو خوشخبری دو، نفرت نہ دلاؤ، اور آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، اختلاف مت کرو۔ دائی اگر آپس میں اختلاف کریں تو ظاہر بات ہے دعوت کو نقصان ہوتا ہے۔ دائیوں میں آپس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، نہ زبان کا نہ دل کا، نہ زبان کا نہ دل کا۔ ہاں، علمی اختلاف اپنی جگہ ہے، اگر تحقیق کا فرق ہو لوگوں میں تو اس کا تحقیق کا فرق قلوب کے فرق پر اثر نہیں ڈالنا چاہیے، دلوں میں دشمنی نہ پیدا ہو۔ کسی کے نزدیک علماء میں ہوتا ہے فتویٰ، کسی کے نزدیک یہ ہے، کسی کی تحقیق یہ ہے، اس کے باوجود آپس میں دلوں میں محبت باقی رہنا ضروری ہے۔ بعض اوقات دینی مسائل میں رائے کا اختلاف ہوتا ہے، کسی کی رائے ہوتی ہے ایسا ہونا چاہیے، کسی کی رائے ہوتی ہے ایسا ہونا چاہیے۔ رائے کا اختلاف دلوں کا اختلاف نہیں بننا چاہیے، رائے کے اختلاف کے باوجود ہم متحد ہو کر ایک دل ہو کر کام کرنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان قد ایسا ان یعبده المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینہم. یہ حدیث یاد رکھنے کی مسلم کی روایت ہے. آپ نے فرمایا شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرۃ العرب میں اس کی عبادت کی جائے, عرب میں اس کی عبادت کی جائے, اس سے شیطان مایوس ہو چکا ہے. لیکن تم کو آپس میں لڑانے سے مایوس نہیں ہوا ہے. معلوم ہوا کہ توحید والوں کے لیے دوسرا فتنہ شرک کے بعد آپس کا اختلاف ہے. توحید والوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ آپس کا اختلاف ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابن ماجہ کی روایت ہے ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاحن. اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی جو رات ہوتی ہے اس میں مخلوق کی طرف مطلع ہوتا ہے, ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور سب کی مغفرت کرتا ہے سوائے دو کی. سب کی مغفرت کرتا ہے سوائے دو کی. ایک مشرک کی مغفرت نہیں کرتا ہے, دوسرے مشاہین کی مغفرت نہیں کرتا ہے. مشاہین کون ہے؟ وہ مسلمان جس کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے برائی ہو, جو اپنے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے برائی اور جھگڑا اور جو ہے بغض رکھتا ہو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے خاص طور سے دائی آپس میں محبت رکھیں, اس لیے کہ اس سے دعوت کو بھی تقویت ہے, ایمان کو بھی تقویت ہے اور آخرت میں بھی جنت کا سبب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ بن جاؤ, اور ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ رکھو. کیا میں تم کو نہ بتلاؤں کہ تمہیں کون سی چیز آپس میں محبت پیدا کرے گی؟ آپس میں سلام کو عام کرو. اس لیے چاہیے کہ ہمارے جتنے مسلمان ہیں, جتنے بھی دیکھیے جو دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں, یہ بھی مسلمان ہیں. اب کون نہیں ہے اس میں وہ اللہ جانتا ہے. کون جان بوجھ کے شرک کر رہا ہے, دلوں کا بھید اللہ جانتا ہے. نبی کی گستاخی کرنے والے کے بارے میں ہمارے نبی کہہ رہے ہوں کہ مجھ کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں دلوں کو چیر کے دیکھوں ان میں کیا ہے, بتائیے. خالد نے ولید نے کہا کہ یہ آدمی جو کہہ رہا ہے کہ آپ نے انصاف نہیں کیا ان کے بارے میں, عمر کہہ رہے ہیں قتل کر دوں, کہا نہیں, ہو سکتا ہے نمازی ہو. خالد بن ولید اٹھ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ بہت سارے نمازی زبان سے وہ کہتے ہیں جو دلوں میں نہیں ہوتا ہے. آپ نے فرمایا مجھ کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں دل چیر کے دیکھوں ان میں کیا ہے. یعنی آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے اپنی طرف سے عذر پیدا کرنے والے تھے. ایک صحابی نے کہا کہ وہ بہت دور سے نماز کے لیے آیا کرتے تھے, تو ایک صحابی نے ان سے پوچھا کہ تم, ہو سکتا ہے تم بہتر ہے, تمہارے لیے سواری لے لو تاکہ تمہارے لیے جماعت کی نماز میں شرکت آسان ہو جائے, پیدل چل کے آتے ہو اتنے دور سے. انہوں نے کہا مجھ کو تو یہ بھی پسند نہیں کہ میرا گھر نبی کے بازو ہو. اب ان کو بہت بھاری لگا, کیا بول رہا ہے, نبی کے بازو رہنے کو تو ہم سب تمنا رکھتے ہیں اور یہ کہتا ہے نبی کے بازو رکھنے کی میرے کو کوئی تمنا نہیں ہے. ان کو بہت غلط لگا ہے جملہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے شکایت کی کہ دیکھیے ایسا ایسا بولتا ہے, یہ نبی کے بازو میں رہنا بھی میرے کو پسند نہیں ہے. آپ نے ان کو بلایا, پوچھا کہ تم نے ایسا جو کہا اس میں تمہاری نیت کیا تھی, کیوں ایسا کہا تم نے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری تمنا ہے کہ میں اتنے دور سے جب چل کے آؤں آنے کا ثواب بھی ملے, واپس جانے کا ثواب بھی ملے. آپ نے فرمایا تجھ کو ضرور واجر ملے گا جس کی تم نے نیت کی ہے. بعض اوقات کلام کچھ ہوتا ہے اور نیت کچھ ہوتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو بھی مسلمان ہیں چاہے کسی بھی طبقے کے ہوں, ان کے کسی کلام سے پکڑ کے ہم ان پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں. ان کی نیت بعض اوقات کچھ اور ہوتی ہے. جیسے کوئی آدمی اس کو حدیث بتائے, میں علماء سے پوچھتا ہوں, میں اس کو بتاؤ حدیث سن کے بھی علماء سے پوچھتا, یہ وہی ہے یہودیوں کے طریقے پہ, یہودی ہو گیا ہے اس طرح سے, یا کوئی بھی چیز, یا آپس میں بھی ہمیں آپس میں بھی اس طرح کی چیز نہیں ہو. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے لیے معذرت قبول کرنے والے اور لوگوں کو عذر ہم خود تلاش کرنے والے بنے, یہ ہمارے لیے سب سے اچھا طریقہ ہے. امت کو جمع کر کے ان کی اصلاح کرنے والے ہم بنے. اللہ تعالیٰ اس کی ہم کو توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے آخرت میں اس کو, ہمارے لیے اس گفتگو کو بھی اور اس پر عمل کو بھی ہمارے لیے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.